الصلاة والسلام على رسوله سيد المرسلين رحمة للعالمين شفيع المذنبين سيد الأولين والآخرين سيدنا ومولانا محمد رسول رب العالمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله العلي العظيم
محبت کے ساتھ ایک مرتبہ درشی پڑھ لیا اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين حمد و صلاة کے بعد قرآن کریم کے کچھ الفاظ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. ان کا ترجمہ اور اس کے تحت جو موضوع مجھے دیا گیا ہے انشاءاللہ اس پر گفتگو کروں گا. اللہ تعالی سے دعا ہے وہ مجھے حق بیان کرنے, ہم سب کو حق سن کر اس کو قبول کرنے, اس پر عمل کرنے اور اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ جلسہ ایصال ثواب کے لیے مناسب ہوا ہے اور آپ کی زبان میں سال کے بعد جو جلسہ کیا جاتا ہے ایصال ثواب کا اس کو برسی کہتے ہیں. برس سال کو کہتے ہیں, تو سال کے بعد جو جلسہ ہوا اس کو کیا کہتے ہیں؟ برسی. لوگ یہ کہتے ہیں مرنے والا مر گیا, اب اپنے عملوں کی سزا یا جزا اس کو ملے گی. وہ اپنا وقت گزار گیا, اب تم پیچھے اس کے لیے پڑھ رہے ہو, پکا رہے ہو, کھلا رہے ہو, تو تمہارا یہ سب کچھ کرنا اس کو کیسے پہنچے گا؟ وہ تو زندگی ختم ہو گئی. جب آدمی ختم ہو گیا تو اس کا سلسلہ بھی ختم ہو گیا. اب اپنے لیے کام کرو, تم دوسروں کے لیے کیوں کرتے ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جو صرف زندوں کے دشمن نہیں مردوں کے بھی دشمن. کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو کسی کی مدد مانتے نہیں. جب مانتے نہیں تو کرتے نہیں, جب کرتے نہیں تو پسند بھی نہیں کرتے. کہتے ہیں تم لوگ یہ تیجا ساتواں دسواں بیسواں چالیسواں برسی کرتے ہو, یہ ہندوؤں کے طریقے ہیں, تو تم نے گویا ہندوؤں کے طریقے اپنا لیے. ہندو اپنے مردوں کا تیجہ ساتواں کرتے ہیں، تم نے اپنے مردوں کا کرنا شروع کر دیا، تو جس طرح ہندو غلط ہیں تم بھی غلط ہو۔ اور ان کی زبان تو رکتی نہیں، مشین گن کی گولی نکالتے ہیں، اسی طرح فتوا یہ دیتے ہیں، کہتے ہیں جس طرح وہ مشرق ہیں تم بھی مشرق۔ معاذ اللہ، آپ بھی کہہ دیں معاذ اللہ۔ معاذ اللہ کے معنی اللہ کی پناہ، ایسی باتوں سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں۔ آئیے پہلے اس کو سمجھا دوں اور پھر اس کے بارے میں قرآن و حدیث سے آپ کے سامنے کچھ باتیں پیش کروں۔ بتائیے آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں تو زیادہ تو نہیں کھاتے؟ آپ لوگ کھانا کھاتے ہیں کتنے ٹائم روزانہ کھاتے ہیں؟ تین ٹائم۔ چلو تو چار کھاتا ہے تو میں اس پر کوئی الزام یا اعتراض نہیں کرتا۔ جس ٹائم کھانا کھاتے ہیں وہ ٹائم کھانے پر بولتے ہیں یا نہیں؟ صبح اگر کھائیں تو اس کو آپ ناشتہ کہتے ہیں، دوپہر میں کھائیں تو اس کو زہرانہ یا لنچ کہتے ہیں، رات کو کھائیں تو عشائیہ یا ڈنر کہتے ہیں۔ یہ صبح کا کھانا، یہ دوپہر کا کھانا، یہ شام کا کھانا، کھانا تو ایک ہی ہوتا ہے مگر جس ٹائم کھاتے ہیں بتائیے وہ ٹائم اس پر بولتے ہیں یا نہیں بولتے؟ اگر آپ نے صبح کے وقت کھانا کھایا تو کہہ دیا یہ صبح کا کھانا، وہی روٹی وہی سالن۔ آپ نے دوپہر میں کھایا تو کہہ دیا دوپہر کا کھانا، وہی سالن روٹی۔ رات کو کھایا تو اس کو رات کا کھانا کہہ دیا، کھانا تو وہی تھا مگر جس ٹائم کھایا وہ ٹائم آپ نے اس پر بول دیا۔ ہم بھی فاتحہ ایصال ثواب کرتے ہیں، جس دن کرتے ہیں وہ دن بول دیتے ہیں، جس وقت کرتے ہیں وہ وقت بول دیتے ہیں۔ جس ٹائم کیا وہ ٹائم اس پر بول دیا، تیسرے دن کیا تو اس کو سیم کہہ دیا، ساتویں دن ایصال ثواب کیا تو اس کو ساتواں کہہ دیا، دسویں دن کیا اس کو دسواں کہہ دیا، چالیسویں دن کیا اس کو چالیسواں کہہ دیا، سال کے بعد کیا اس کو برسی یا عرس کہہ دیا۔ تو تم کھانے پر ٹائم بولو تو شرک نہیں، ہم باقی ہاتھ پر ٹائم بولو تو کیسے شرک ہو سکتا ہے؟ اب یہ لوگ پہلے تو یہ جواب دیں کہ ایصال ثواب کس کو کہتے ہیں، اور ایصال ثواب اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں۔ وہ لوگ کہتے ہیں نہیں ایصال ثواب میں کوئی اختلاف نہیں، اختلاف ہے تو طریقے میں ہے، تم کھانا آگے رکھ کر کرتے ہو یہ طریقہ غلط ہے۔ تو میں اس کا جواب یہ دیتا ہوں کہ اگر تمہیں آگے رکھنے پہ اعتراض ہے تم پیچھے رکھ لیا کر، جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ بھئی ہم آگے رکھتے ہیں تمہیں اچھا نہیں لگتا تم پیچھے رکھ کے پڑھ لیا کر۔ اب آئیے آپ کو بتاؤں ایصال ثواب کے معنی کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے۔ ہم کوئی نیکی کریں، کیا کریں؟ جو جائز شریعت کی تعلیم کے مطابق ہوگی وہی نیکی ہوگی، جو شریعت کے خلاف ہوگی وہ نیکی ہو سکتی نہیں۔ آپ نے قرآن پڑھا، درود شریف پڑھا، کلمہ پڑھا، اللہ کا کوئی نام پڑھا، یا کوئی کھانا پکا کر لوگوں کو کھلایا، پانی پلایا، شربت پلایا، مٹھائی کھلائی، کوئی کپڑا دے دیا، پیسے نقدی دے دی، تو یہ سارے کام نیک ہیں یا نہیں؟ اللہ کے لیے آپ نے یہ کیا، آپ کو امید ہے کہ میں نے جو نیک کام کیا ہے اس پر اللہ مجھ کو ثواب عطا فرمائے گا۔ ثواب کے معنی اچھا بدلہ، اس کام کا اچھا بدلہ، انعام، اجر، فائدہ۔ ہم اس امید پر نیکی کرتے ہیں کہ اللہ اس کو قبول فرمائے گا اور اپنی رحمت سے اس کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اب جو اللہ ہمیں ثواب دیتا ہے، عطا فرماتا ہے، ہم کہتے ہیں یا اللہ تو نے جو ثواب عطا فرمایا میری طرف سے فلاں کی روح کو میں یہ تحفہ بھیجتا ہوں، یہ ثواب تو اس کی روح کو بھی پہنچا دے۔
اس کا نام ہے ایصال ثواب. اگر یہ چیز درست نہ ہوتی تو پھر اس کا حکم نہ ہوتا. جو آیت میں نے پڑھی ہے اب ذرا توجہ سے سنیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین جاؤوا من بعدہم, اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے, جو لوگ ہیں گزر جائیں گے ان کے بعد آئے, یا جو پہلے گزر گئے ان کے بعد جو لوگ آئے پیدا ہوئے آئے اس دنیا میں, یقولون وہ کہتے ہیں کیا,
ربنا اغفر لنا, اے ہمارے رب ہمیں بخش دے, ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان,
اور ہمارے ان بھائیوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ ہم سے پہلے ہوئے. وہ ہمارے مومن بھائی جو ہم سے پہلے ہو گئے, یا اللہ ہمیں بھی بخش دے اور ان کو بھی, ذرا اونچی, یہ ہے دعا. مجھے بتائیں دعا عبادت ہے یا نہیں, دعا نیکی ہے یا نہیں.
حدیث میں آیا الدعاء مخ العبادہ, دعا عبادت کا مغز ہے.
اگر کسی چیز میں سے مغز نکال لیا جائے پیچھے کچھ رہ جاتا, یعنی یہ عبادت کا مغز ہے. الدعاء هو العبادہ, ایک حدیث میں فرمایا دعا وہ عبادت ہے, تو پتا چلا حدیث سے کہ دعا عبادت ہے, اور بعد میں آنے والے عبادت کر رہے ہیں, دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ ہمیں بخش دے, اور جو مومن ہم سے پہلے ہو گئے ان کو بخش دے. تو یہ دعا کی بعد والوں نے, اس کا اجر اگر پہلے والوں کو نہیں ملتا تو اللہ قرآن میں اس کا بیان نہ فرماتا.
نعرہ تکبیر اللہ, نعرہ رسالت
اللہ تعالیٰ نے بعد میں آنے والوں کا یہ نیک عمل بیان کر کے آنے والوں کو بتا دیا کہ دیکھو بعد میں آنے والے یہ اچھا کام کرتے ہیں, اللہ کو یہ ان کا کام پسند آیا, اسی لیے اس کا ذکر فرمایا کہ بعد میں آنے والے کتنے اچھے ہیں جو اپنے پہلے ہو جانے والے مومن بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. اگر دعا عبادت نہ ہوتی, دعا کا کوئی فائدہ نہ ہوتا, اللہ اس کا بیان نہ فرماتا. دنیا بھر کے لوگ دعائیں کرتے ہیں, اگر فائدہ نہ ہوتا تو پھر دعا بیکار عمل ہوتا, اور شریعت کسی بیکار عمل کی اجازت نہیں دیتی, حکم نہیں دیتی. پتہ کیا چلا کہ عبادت کرتے ہیں بات والے اور ثواب ملتا ہے گزر جانے والوں کو.
یہ آپ کو میں نے بنیاد بتا دی, اب آپ کو پتا چل گیا کہ بعد میں آنے والوں کی نیکیوں کا گزر جانے والوں کو ثواب پہنچتا ہے. سب کہہ دے ثواب پہنچتا ہے. اب اور ذرا توجہ فرمائیں, جب کسی کی وفات ہو جاتی ہے آپ نماز جنازہ پڑھتے ہیں یا نہیں؟ جس کا پتہ لگ جائے, مومن کا پتہ لگے, کسی فاسق بدعقیدہ کی نماز جنازہ ہم پڑھتے نہیں, کیونکہ اللہ نے منع کر دیا. سورہ توبہ میں ہے, کوئی منافق ہو, بےمان ہو, گستاخ ہو, بے ادب ہو, اور آپ ان کو اچھی طرح جانتے ہیں, نام لینے کی ضرورت, یہ بستر لوٹا پارٹی اچھی طرح جانتے ہیں, دیوبندی وادی کہنے کی کوئی ضرورت نہیں, اچھی طرح جانتے ہیں, میں نے نام لیا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں, ان کا کوئی مر جائے تو کیا حکم ہے؟ ولا تصلی علی احد منہم مات ابدا ولا تقم علی قبری. سورہ توبہ میں ہے کہ نہ تو ان کی نماز پڑھنی ہے, نہ دعا کرنی ہے, نہ ان کی قبر پہ کھڑے ہونا. یہ اللہ نے منع کیا ہے, اس میں میرا تمہارا کوئی مسئلہ نہیں, یہ اللہ کا حکم ہے. پتہ کیا چلا, جب کوئی مومن مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں. نماز جنازہ میں دعا ہے یا نہیں؟ تیسری تکبیر کے بعد بالغ مرد ہو یا عورت, آپ دعا کرتے ہیں,
اللہم اغفر لحینا
ومیتنا وشاہدنا وغائبنا وصغیرنا وکبیرنا وذکرنا وانسانا. یہ دعا پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے آپ؟ اے اللہ ہمارے زندوں کو بخش دے, ومیتنا اور ہمارے مردوں کو بھی بخش دے, وشاہدنا جو موجود ہیں ان کو بخش دے, وغائبنا جو موجود نہیں ان کو بھی بخش دے, جو چھپے ہوئے قبروں میں چھپے ہوئے ہیں پردوں میں چھپے ہوئے ان کو بھی بخش دے, ہمارے مردوں کو بھی بخش دے, ہماری عورتوں کو بھی بخش دے, ہمارے بڑوں کو بھی بخش دے, ہمارے چھوٹوں کو بھی بخش دے. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ دعا. یہ کیا کر رہے ہیں؟ اگر اس کا فائدہ نہیں تو کیوں کر رہے ہیں؟ سوال ہے میرا. اگر اس کا کوئی فائدہ نہیں تو آپ یہ کام کیوں کر رہے ہیں؟ شریعت نے اس کا حکم کیوں دیا؟ اگر دعا کا کوئی فائدہ نہیں تو کیوں کی جا رہی ہے؟ معلوم ہوا زندوں کے عمل سے مردوں کو فائدہ ہوتا ہے, مردوں کو فائدہ ہوتا ہے. اچھا, نماز جنازہ ختم کرنے کے بعد حکم ہے, اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له دعا, جب تم نماز پوری کر لو میت پر تو پھر خالص اس کے لیے دعا کرو. پہلی دعا تو سب کے لیے تھی, اب خالص اس کے لیے.
صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین.
یہ دعا ہے یا نہیں؟ اور پھر آخری قعدے میں جب التحیات اگر چار رکعت والا ہے تو دوسرے قعدے, اور دو رکعت والی نماز ہے تو پہلے قعدے میں آپ دعا کرتے ہیں, ربنا اغفر لی ولی والدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب, یا دوسری دعا اللہم انی ظلمت نفسی, وہ بھی دعا ہے. تو نماز کے اندر بھی دعا ہے تو پھر تم فرض نماز اور دوسری نماز کے بعد کیوں دعا کرتے ہو؟ تو ادھر بھی چھوڑ دو, کیونکہ اس میں بھی تو دعا ہے. اچھا ہے نا, دعا سے جاؤ نہ دعا کرو نہ فائدہ ہو, ادھر دعا کرتے ہو تو ادھر کیوں منع کرتے ہو؟ اور مجھے یہ بتاؤ, دعا عبادت ہے, ابھی آپ نے سن لیا, تو یہ عبادت سے روکنے والے ہوئے یا نہیں ہوئے؟ انہوں نے روکا عبادت سے تو نیکی کمائی یا انہوں نے نقصان اٹھایا؟ اور آپ اگر ان کے پیچھے لگ جائیں گے تو فائدہ ہوگا یا نقصان؟ بس اب آپ سوچ لیں کہ ان کے پیچھے لگنے میں فائدہ. حالانکہ یہ گلی گلی شور مچاتے ہیں, اللہ کے سوا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. کہتے ہیں نا, ان کا عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی نبی ولی کوئی فائدہ نہیں دے سکتا, اور خود گلی گلی بستر اٹھا کے پھرتے ہیں اور کہتے ہیں ہم لوگوں کو ہدایت دیتے ہیں, لوگوں کا کلمہ درست کراتے ہیں, نماز درست کراتے ہیں. تو کلمہ نماز درست کرانے کا مطلب لوگوں کو فائدہ پہنچانا, اور ان کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. تو میں ان سے پوچھتا ہوں, پھر تبلیغ کیوں کرتے ہو؟ اگر تبلیغ کا مقصد فائدہ پہنچانا ہے تو وہ تو اللہ کے سوا دے سکتا. تمہارا یہ عقیدہ کہ اللہ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا, تو پھر تم کیوں پھرتے ہو؟ اگر یہ کہیں کہ جی فائدہ پہنچانا نہیں, تو پھر پوچھو کیا نقصان پہنچانے آئے ہو؟ لازمی بات ہے, کبھی نہیں کہیں گے کہ نقصان دینے آئے, کیونکہ اگر یہ کہہ دیا تو مار کھائیں گے. یہ کہہ نہیں سکتے کہ نقصان دینے آئے ہیں, تو ان سے پوچھو کہ اگر نقصان دینے بھی نہیں آئے, فائدہ دینے بھی نہیں آئے, تو پھر وہ کام جس میں نہ فائدہ ہو نہ نقصان, اس کو تو کرنا ہی نہیں چاہیے. کیوں کر رہے ہو؟ فضول کام تو کرنا نہیں چاہیے. یعنی یہ اپنے عقیدے سے ہی غلط ثابت ہو جاتے ہیں, ان کا عقیدہ درست نہیں. یہ عبادت سے روک رہے ہیں. ارے بھائی, دعا کرنے میں کیا برائی ہے؟ دعا کرنے والے دعا کر رہے ہیں اور تمہیں تکلیف ہو رہی ہے, تو پتا چلا کہ تم لوگ مردوں کے بھی دشمن. آئیے ایک بات اور سنیں, دعا کرنے والے ایصال ثواب کرنے والے کیا خود محروم رہتے ہیں؟ مثلا ہم نے قرآن پڑھا اور بخش دیا کسی کی روح کو, تو کیا ہم خالی رہ جائیں گے؟ حدیث شریف میں آتا ہے جو کوئی نیک عمل کرتا ہے اس کو بھی اتنا ہی فائدہ ہوتا ہے، یعنی آپ نے اگر نیک عمل کر کے کسی کی روح کو ثواب بخش دیا تو آپ کے اجر میں کوئی کمی نہیں، آپ کے ثواب میں کوئی کمی نہیں، جتنا آپ کو ملے گا اتنا ہی دوسرے کو ملے گا، کوئی کمی نہیں۔ یہ تو آپ کا حال سنا دیا، آئیے اب بزرگوں کا حال سنا دو۔ کوئی پیر صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، استاد صاحب ہوں سچے، اور وہ نیکی سکھائیں تو نیکی سکھانے والے کو اس کے سکھانے پر عمل کرنے والے جتنے بھی آگے عمل کریں گے، مثلا میں اس وقت کوئی نیکی سکھاؤں، آپ سب اس پہ عمل کر لیں، آپ جا کے دوسروں کو بتائیں، آپ سے سن کر وہ عمل کر لیں، جب تک وہ عمل کرتے رہیں گے ان سے سیکھ کر آگے، پھر ان سے سیکھ کر اور آگے، جتنے بھی قیامت تک اس نیکی پر عمل کریں گے ان سب عمل کرنے والوں کے ثواب کے مجموعے کے برابر سکھانے والے کو ثواب ہوگا۔ اب اندازہ کرو نبی پاک کا ثواب کتنا ہوگا، اندازہ کر لو۔ اسی لیے اعلی حضرت امام اہل سنت مجدد دین و ملت مولانا شاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ بڑا پیارا شعر فرماتے ہیں، فرماتے ہیں اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ صحیح۔ منکرو، تم نبی کا احسان نہیں مانتے ہو، نبی کی عطا نہیں مانتے ہو، تمہیں رب کا پتا نبی نے بتایا، تمہیں قرآن ملا تو نبی سے ملا، رب کی پہچان ملی تو نبی سے ملی، مگر تم مانتے نہیں۔ اور تم پر میرے آقا کی عنایت نہ سہی، منکرو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا۔ ارے تم نے انکار کیا، تمہیں سمجھ نہیں آئی، تم نے اپنا نقصان کیا ہے، نبی کا کوئی نقصان نہیں۔ ہمیں نبی نے کلمہ سکھایا، نماز سکھائی، قرآن سکھایا، قیامت تک جتنے عمل کریں گے ان سب کو جتنا ثواب ملے گا اس کا مجموعہ نبی پاک کو ملے گا، کون ان کے ثواب کی حد کو پہنچ سکتا۔ لیکن اس کے باوجود اللہ فرماتا وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، تو اس پر کسی کا احسان نہیں، محبوب تیرا اجر تو ہمارے ذمے ہے۔ یعنی ہم لوگ یہ نہ سمجھیں کہ ہماری وجہ سے نبی کی شان بڑھ رہی ہے، نہیں، یہ ان کا ہم پر احسان ہے۔ تو آپ نے جان لیا حدیث میں من سن سنتن فلہ اجرہا واجر من عمل بہا، جو کوئی نیکی کا طریقہ کسی کو سکھائے، اچھی بات سکھائے، اس کے لیے بھی اجر ہے، اور جتنے اس پر عمل کریں ان کے لیے بھی اجر ہے۔ تو یہ نہ سمجھنا کہ جو آپ پڑھ کے ثواب بخش دیتے ہو تو آپ کی جیب خالی ہو گئی، نہیں، آپ کا دامن بھرے کا بھرا رہا۔ تو پھر ہم کیوں نہ بخشیں، جب ہمارا دامن بھی بھرا رہے تو ہم اپنے مومن بھائی کو فائدہ کیوں نہ پہنچائیں، کیونکہ جب تک ہم دنیا میں رہتے ہیں اپنے مومن بھائی کی مدد کرتے ہیں یا نہیں؟ آپ لوگ نہیں کرتے، اسی لیے جواب نہیں دے رہے، جو کرتے ہوتے تو جواب دیتے، بیمار پڑتا تو اس کی مدد کرتے، علاج کراتے، کمزور ہوتا تو اس کی مدد کرتے، مالی طور پر کمزور ہو مدد کریں، اخلاقی طور پر کمزور ہو اس کو نیکی سکھائیں، اس کا نام مدد کرنا ہے۔ تو ہم دنیا میں رہتے ہیں مدد کرتے ہیں، باپ کی خدمت، ماں کی خدمت، بہن کو، بھائی کو، دوستوں کو، عزیزوں کو، رشتہ داروں کو، محلے والوں کو، ایمان والوں کو فائدہ پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو جب ان کی وفات ہو گئی اب کس طرح نیکی کریں؟ تو یہ جو ہم کلمہ کلام پڑھ کر ان کو بخشتے ہیں یہ ان کی مدد کرنا ہے، ان کو فائدہ پہنچانا ہے۔ چنانچہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میری ماں انتقال کر گئی ہے، وفات پا گئی ہے، وفات پانے کے معنی اٹھا لی گئی ہے، فَهَلْ لَهَا أَجْرٌ إِن تَصَدَّقْتُ، کیا میں اس کے لیے کوئی نیکی کروں تو اس کو فائدہ ہوگا؟ اگر میں کوئی صدقہ کروں کوئی نیکی کروں تو کیا اس کا فائدہ میری ماں کو پہنچے گا؟ قال نعم, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں پہنچے گا. یہ کون فرما رہے ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, جن کی زبان میں ہمیں کوئی شبہ نہیں, کیونکہ ہمیں اسی زبان سے قرآن ملا ہے جس زبان سے حدیث ملی ہے. جس کو نبی کی زبان میں شک ہے وہ مسلمان نہیں ہے, کیونکہ قرآن بھی اسی زبان سے ملا ہے جس زبان سے حدیث شریف ملی. نبی پاک نے فرمایا اے میرے صحابی, ابھی میں نے جو تم سے کہا یہ میری حدیث تھی, اب میں جو تم سے کہہ رہا ہوں یہ اللہ کا کلام قرآن ہے. تو منہ ایک ہے, بولنے والے دو ہیں, بولنے والے دو ہیں, اسی منہ پر مصطفیٰ بولتا ہے, اسی منہ پر خدا بولتا. میرے دوستوں اور بزرگوں, نبی پاک نے فرمایا ہاں اگر تو کوئی نیکی کرے گا تیری ماں کو اس کا اجر ملے گا. اس صحابی کے پاس باغ تھا, باغ اس میں درخت لگے ہوئے تھے, ان میں پھل لگے ہوئے تھے. اس نے کہا میں نے وہ پورا باغ اپنی ماں کے لیے صدقہ کیا. اپنی ماں کے لیے کیا کر دیا؟ صدقہ کر دیا. اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے یہ صدقہ ہے, غریب مسکین لوگ اس کا پھل کھائیں اور اس کا ثواب پہنچے میری ماں کو. اب ہمارے پاس تو باغ ہے نہیں, ہمارے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں, تو باغ کہاں سے لائیں گے ہم؟ ایک مکان کے اوپر دوسرا مکان, اس پہ چھ چھ پچاس پچاس منزلیں بنا کے لوگ رہ رہے ہیں, اتنی زمین ہی نہیں ہے کہ ہر ایک کے پاس باغ ہو. تو ہمارے پاس باغ نہیں تو ہم باغ کے پھل لے آتے ہیں, انہی باغوں میں لگے ہوئے پھل لے آتے ہیں اور ان پر فاتحہ پڑھ کے وہ لوگوں کو تقسیم کر دیتے ہیں. یہ وہی سنت پوری ہو رہی ہے, سمجھ آئی؟ اچھا, اس صحابی نے وہ باغ صدقہ کر دیا. پھر ان کو خیال آیا یہ تو میں نے کیا اپنی مرضی سے, یہ تو میری اپنی رائے تھی. اب وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے, عرض کی ایو صدقات افضل, اے میرے نبی پاک مجھے بتائیے سب سے افضل صدقہ کون سا ہے؟ میں نے باغ صدقہ کر دیا تھا, لیکن اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ سب سے بہتر افضل, جس میں زیادہ فضیلت درجہ ہو, وہ صدقہ کون سا ہے؟ قال الماء, نبی پاک نے فرمایا پانی کا صدقہ سب سے بہتر ہے. اس علاقے میں پانی کی بہت کمی تھی, اور ویسے بھی آج کل بھی آپ سمجھ رہے ہیں صاف ستھرا پانی پینے کو ہر ایک کو ملتا نہیں. فرمایا پانی کا صدقہ سب سے افضل ہے. حدیث شریف سنیں, فحفر بئرن, اس صحابی نے کنواں کھدوایا. جب کنواں کھدوایا تو کیا کہا؟ اب یہ دل کے کانوں سے سننا. انہوں نے فحفر بئرن, انہوں نے کنواں کھدوایا کنواں پانی کے لیے. وقالا, اور کہا ہاذی لام سعد, یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. صحابی کا نام سعد تھا, انہوں نے کہا ہاذی لام سعد, یہ کنواں سعد کی ماں کے لیے ہے. حالانکہ وہ کنواں تو انہوں نے اللہ کے لیے کھدوایا تھا. اللہ کا نام آتا ہے تمہاری اولاد پر, تمہارا نام آتا ہے اللہ کا نہیں آتا. تو پتا کیا چلا؟ اصل بات یہ تھی کہ وہ جانور جس کے ذبح کرتے ہوئے غیر اللہ کا نام لیا جائے وہ جانور حرام ہے. اب یہ کہتے ہیں نہیں, جس جانور پر تم نے نام لے لیا کہ یہ غوث پاک کی نیاز کے لیے, وہ جانور حرام ہو گیا. تو اگر اس طرح بات کرو گے تو پھر تم بھی ٹھکانے رہ سکتے نہیں. سارے لوگ قربانی کے جانور پر اپنا نام لیتے ہیں کہ یہ میرا بکرا ہے, اس پہ میں اپنی قربانی دوں گا, میری طرف سے قربانی ہوگی. تو تمہارا نام قربانی کے لیے آ سکتا ہے تو اس کو غوث پاک کے ایصال ثواب کے لیے کہہ دیا جائے تو غلط نہیں. اور حدیث سے پتا چلا صحابی نے کنواں کھدوا کر کہا یہ کنواں صاحب کی ماں کے لیے ہے, نبی پاک نے اس کی تائید فرما دی, تنقید نہیں فرمائی. قانون بن گیا کہ کسی چیز پر کسی کا نام لینا غلط نہیں ہے.
مقصد ان کا کیا تھا؟ کہ اللہ تعالیٰ اس پر جو ثواب دے گا وہ ثواب میری ماں کے لیے, وہ ثواب میری ماں کے لیے. تو ہم بھی کھانا کھلا کے کلام پڑھ کے کہتے ہیں جو ثواب ملے گا وہ غوث پاک کے لیے.
بات حدیث سے ثابت ہو گئی. اگر کوئی نہیں مانتا, ایک بات ہے آئیے میرے ذہن میں, پتہ نہیں کروں یا نہ کروں, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے؟ کر دوں, ذرا تھوڑی سی سخت ہے, کر دوں. آپ ذمہ دار ہیں, آپ نے اجازت دی, لطیفے کی بات ہے لیکن ہے ذرا تھوڑی سی سخت. اور یہ بات سچی ہے, میں نے کوئی اپنی طرف سے بنائی
نہیں.
مناظرہ جانتے ہیں, دو آدمیوں میں کسی بات پر بحث چل پڑے تو دونوں, وہ اپنی دلیل وہ اپنی دلیل. ہمارے ایک مناظر ہوئے انڈیا میں, ان کا نام بھی نہیں لے رہا, اہل سنت کے عالم تھے, دوسری طرف ان کا تھا, سمجھ گئے نا, 24 نمبر, نہیں اس کا نمبر 24, وہ تھا سامنے. کہنے لگا مولوی صاحب تم جو نیاز بھیجتے ہو, کھانا پکاتے ہو, بریانی, حلوہ, زردہ, قورمہ, تافتان وغیرہ وغیرہ, بیچاروں کو نصیب نہیں ہے, ان کے نصیب میں تکوا ہے. یہ تو ہمارے بزرگ ہیں نا جو ہمارے لیے انتظام کر گئے کہ ان کے نام سے دیکھو کتنی مزے مزے کی غذائیں ملتی ہیں. اور جب بزرگوں میں اتنا کمال ہے تو اندازہ کر لو ان کے آقا میں کتنا کمال ہوگا, اندازہ کر. نام لے کے نا, وہ کہنے لگا تم لوگ جو بھیجتے ہو اپنے مردوں کو, ہم تو بھیجتے نہیں ہیں, ہم کیا مطلب اس کا ثواب بھیجتے ہیں, کھانا نہیں بھیجتے, کیا بھیجتے ہیں؟ وہ کہنے لگا نہیں, تم کھانا بھیجتے ہو تو تمہارے مردے کھاتے ہوں گے. ہمارے مولوی صاحب سمجھ گئے کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے. اور مناظرے میں ہر قسم کی باتیں چلتی ہیں, وہاں پر تو یہ ہوتا ہے نا, بات کر کے کس کو نیچا دکھانا, تو وہ بات منوانی ہے, حق منوانا ہے. اصل مناظرہ تو ہوتا ہے کافی حق کے لیے, حق کو ثابت کرنے کے لیے, لیکن کبھی کبھی مناظرے میں یہ رخ بھی آتا ہے کہ بات چلتی ہے کہ دیکھتے ہیں کون کس طرح. وہ مولوی صاحب سمجھ گئے یہ کیا شرارت کرنا چاہتا ہے. تو اس نے کہا تم کھانا بھیجتے ہو تو تمہارے مردوں کو پہنچتا ہوگا. مولوی صاحب نے کہا ہاں پہنچتا ہے. اس نے کہا پھر وہ کھاتے بھی ہوں گے. کہاں کھاتے بھی ہیں. اس نے کہا پھر وہ نکلتا بھی ہوگا. جب پہنچتا ہے اور وہ کھاتے ہیں تو کھا کر پھر نکلتا بھی ہوگا. مولوی صاحب نے کہا نکلتا بھی ہے. تو کہنے لگا پھر تمہارے مردوں کی قبریں تو بڑی گندی ہوتی ہوں گی. مولوی صاحب نے کہا گندی نہیں ہوتی. کہنے لگا کیوں, جب وہ کھاتے ہیں تو نکلتا ہے تو نکلنے سے گندی تو ہوتی ہوں گی. کہا نہیں گندی نہیں ہوتی, اصل بات یہ ہے تم اپنے مردوں کو بھیجتے کچھ نہیں ہو, وہ ہوتے ہیں بھوکے تو وہ آ کے وہ سب کچھ لے جاتے ہیں کہ چلو ان کا یہی صحیح, اور کچھ نہیں تو یہ. اب جب اس نے خود موقع دیا بات کرنے کا یا نہیں دیا؟ اگر وہ ایسی بات نہ کرتا تو بتاؤ یہ بات ہوتی؟ ان کا تم تو بھیجتے کچھ نہیں ہو, ان کو لگی ہوتی ہے بھوک تو وہ کہتے چلو اور کچھ نہیں تو. کیونکہ اچھی غذا ان کا نصیب, ہم کھانا نہیں بھیجتے اس کا ثواب بھیجتے ہیں, کیونکہ بھوکوں کو کھانا کھلانا, لوگوں کو اللہ کے لیے کھانا کھلانا ثواب کا کام ہے, تو اس پر جو ثواب ملتا ہے ہم وہ ثواب بھیجتے ہیں. اور یہ ثواب پہنچتا ہے, یہ ثواب پہنچتا ہے. لہذا حدیث سنیں توجہ سے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے امتی امت مرحوما, میری امت امت مرحوما ہے. مرحوما کے معنی جس پر رحمت کی گئی. آپ تو مرحوم کے معنی یہ لیتے ہیں جو مر گیا, مرحوم کے معنی جس پر رحمت کی گئی. میری امت امت مرحوما ہے یعنی جس پر اللہ نے رحمت فرمائی. تب قلو قبورا بذنوبها, میری امت کے لوگ جب اپنی قبروں میں جائیں گے ان کے گناہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. جب قبروں میں جائیں گے ان کے گناہ بھی ان کے ساتھ ہوں گے. وتخرج من قبورها لا ذنوب عليها, اور جب قبروں سے نکلیں گے ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا. نہیں خوشی نہیں ہوئی؟ حضور کیا بھائی کرام نے عرض کی حضور ان کے گناہ کدھر چلے جائیں گے؟ فرما تباہ بار المومنین, یہ جو صبح شام دن رات دنیا بھر میں مومن استغفار پڑھتے ہیں اس کی برکت سے ان کے سارے گناہ مٹا دیے جائیں گے.
ہم پڑھتے ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب.
یا اللہ ہمیں بخش دے، ہمارے ماں باپ کو بخش دے، اور مومنوں کو بخش دے حساب والے دن. تو ہم جو دعا کرتے ہیں بتائیے اس کا فائدہ ہوتا ہے یا نہیں
ہوتا؟
ہوتا ہے. اچھا آئیے اب اس کو بھی واضح کر دوں. دو باتیں، گناہگار کے گناہ معاف ہوتے ہیں، استغفار کرنے سے، ایصال ثواب کرنے سے گناہگار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. نیک آدمی کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ اس سے تو گناہ ہے ہی نہیں. آپ نے غوث پاک کو ثواب بھیجا تو وہ تو گناہگار نہیں تھے، اللہ کی عطا سے وہ محفوظ تھے، اللہ ان کی حفاظت فرماتا تھا، وہ گناہ کرتے نہیں تھے، معصوم نہیں تھے. معصوم وہ ہوتا ہے جو گناہ کرتا ہی نہیں ہے، جو گناہ کر ہی نہیں سکتا، وہ محفوظ ہے اللہ والے، یعنی اللہ ان کی حفاظت کرتا ہے، وہ گناہ کرتے نہیں. کر سکتے ہیں مگر کرتے نہیں، کہ اللہ حفاظت فرماتا ہے. تو ہم ان کو جو ثواب بھیجتے ہیں تو ان کو کیا فائدہ ہوتا ہے؟ سوچنے کی بات ہے کہ گناہگار کے تو گناہ معاف ہو گئے، نیک آدمی کو کیا فائدہ ہوا؟ تو حدیث شریف بتاتی ہے جب کوئی صالح ثواب کرتا ہے، استغفار کرتا ہے، تو اس استغفار سے گناہگار کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نیک آدمی کا درجہ بلند ہو جاتا ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیے، گناہگار کے گناہ معاف ہوتے ہیں اور نیک آدمی کا درجہ بلند ہو جاتا. آئیے اس پر بھی حدیث سناؤں. ایک شخص جنت میں تھا، اللہ نے اس کو بخش دیا، وہ جنت میں چلا گیا، اچانک اس کا درجہ بلند ہو گیا. اس نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ تیرا بڑا احسان تھا، تیرا فضل تھا، تو نے مجھے جنت عطا فرمائی، یہ تو نے اچانک میرا درجہ بلند کر دیا، نعمتوں میں اضافہ ہو گیا. جنت میں 100 درجے ہیں، جنت کے دروازے 8 اور درجے، جتنا درجہ بڑھتا جائے گا نعمتوں میں اضافہ ہوتا جائے گا. تو اس کا درجہ بلند ہو گیا، نعمتوں میں اضافہ ہو گیا. تو اس نے کہا یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ میں تو بڑا خوش تھا جنت میں، میرے لیے تو بڑا آرام تھا، یہ میرے درجہ بڑھ گیا، اتنی اضافہ ہو گیا نعمتوں میں، تو یہ کیا ہے؟ حدیث شریف کی الفاظ سنو، نبی پاک نے کیا فرمایا جب اس نے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا کہ یا اللہ یہ میرا درجہ اچانک انا لہذا، یہ میرے لیے جو اتنا کچھ ہو گیا ہے، میں تو پہلے ہی بڑا خوش تھا، یہ اور کیا ہے؟ فرمایا بے استغفار والا دی کا لکھ، تو پیچھے ایک نیک بیٹا چھوڑ آیا ہے جو تیرے لیے استغفار کرتا ہے، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا ہے.
نعرہ تکبیر،
اللہ اکبر،
نعرہ رسالت، نعرہ غوثیہ.
تیرے بیٹے نے تیرے لیے استغفار کیا، اس کی وجہ سے تیرا درجہ بلند ہو گیا. اندازہ کیجئے جس کی آج برسی منائی جا رہی ہے،
وہ اپنی قبر میں سویا ہوا ہے، آگے اولاد نے اس کے لیے نیکی کا انتظام کیا، جلسہ کیا، یہاں لوگ ذکر اللہ اور ذکر رسول سن رہے ہیں، درود پڑا جا رہا ہے، نعت ہو رہی، سلام دعا، نیکی ہو رہی ہے. تو بتائیے اس کو اس کا ثواب پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا؟ ضرور پہنچے گا. اور اس کا اگر گناہگار ہوگا گناہ معاف ہوں گے، نیک ہوگا درجے بلند ہوں گے. بتائیے جس کا درجہ بلند ہوتا ہے وہ خوش ہوتا ہے یا نہیں؟ مثلا آپ کسی دفتر میں کلرک بھرتی ہو جائے، وہاں سے آپ کو آفیسر بنا دیا جائے، آپ کو خوشی ہوتی ہے یا نہیں؟ آفیسر سے مینیجر، مینیجر سے آگے چیف مینیجر، جوں جوں درجہ بڑھتا جائے گا خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو آپ چیف مینیجر بن جائیں، آپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، تو جس کا اللہ جنت میں درجہ بڑھائے گا، بولو اس کو خوشی ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو ہم لوگ کتنے خوش نصیب ہیں، ہم نے غوث پاک کو نہیں دیکھا، ہماری خاندانی رشتہ داری ان کے ساتھ نہیں، مگر کام وہ کیا جس سے وہ خوش ہو گئے، کام وہ کیا جس سے وہ خوش ہو گئے. آپ کے نزدیک تو شاید یہ کوئی بڑی بات نہیں ہوگی، میرا ایمان ہے کہ کوئی اللہ والا خوش ہو گیا تو سمجھو اللہ خوش ہو گیا. اگر کسی اللہ والے کو خوش کر دیا تو سمجھو اللہ خوش ہو گیا.
ہم نے غوث پاک کو نہیں دیکھا مگر کام کو کیا جس سے ان کا درجہ بڑھا وہ خوش ہوئے.
تو کیا بعید ہے کہ قیامت کے دن غوث پاک فرمائیں گے اے میرے محب, غوث پاک سفارش کر دیں گے بولو بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. تو ہم تو یہ کرتے ہیں اور کرتے آئے ہیں, کرتے رہیں گے انشاءاللہ. کوئی روکے گا تو ہم رکنے والے نہیں ہے. تم نہ کرو مر گئے مردود چھٹی, تمہارے مردوں سے تمہیں دلچسپی نہیں. تم نہ کرو ہم کریں گے کیونکہ ہمیں پتا ہے اس کا فائدہ ہوتا ہے. فائدہ آئیے آپ کو یہ بھی سمجھا دوں ایک مثال دے کر. اب تو بن گیا نا پاکستان, یہ پرانی بات ہے ابھی کے حساب سے سمجھنا چاہو ابھی کے حساب سے, ورنہ پرانی بات ہے جو اصل بات. بمبئی جس کو اب ممبئی کہتے ہیں بڑا شہر تھا ہندوستان کا, اس وقت پاکستان نہیں بنا تھا. تو جو چھوٹے علاقوں کے لوگ تھے وہ کہتے تھے بھی بمبئی جائیں, وہاں جائیں کو کاروبار کوئی روزگار مل جائے تو پھر وارے نیارے ہو جائیں گے, چھوٹے علاقے میں رہتے ہیں کچھ نہیں ہے. تو وہ ایک گھرانے نے ایک گلی میں رہتے تھے لوگ, جیسے اس گلی کو سمجھ لو, ایک گھر کا لڑکا بمبئی گیا تو سامنے والوں کو پتا چلا, انہوں نے بھی اپنے بیٹے کو تیار کیا اس کو بھی بھیج دیا. ایک لڑکا گیا اس نے جا کر وہاں مزدوری کی محنت کی پیسہ کمایا خود بھی کھایا گھر والوں کو بھی کھلایا بھیجا ان کو. دوسرا جو تھا وہ جا کر اس نے جب بمبئی دیکھی تو وہ جس طرح مینڈک ہوتا ہے کنویں سے نکل کے سمندر میں جائے تو وہ تو حیران ہو جاتا ہے, چھوٹے سے کنویں میں کتنا پانی اور سمندر میں کتنا پانی. اسی طرح وہ چھوٹے سے علاقے سے نکل کے بمبئی گیا تھا, وہاں بری عادتوں میں پڑ گیا, جیب کاٹنے لگ گیا, پک پاکٹر بن گیا, اس کو پولیس نے پکڑ لیا جیل میں ڈال دیا. وہ وہاں جیل میں سڑتا رہا, اب جیل میں چلا گیا بتاؤ اس کو خود کوئی فائدہ ہوا, اس نے کسی کو فائدہ پہنچایا نہیں. اب پیچھے لوگوں نے دونوں کے پاس آ کے پوچھا کہ بھئی تم نے اپنے بچوں کو بمبئی بھیجا ہے, بتاؤ ہم بھی بھیجیں یا نہیں, تم اپنے بچوں کا حال سناؤ, اگر ان کو فائدہ ہوا ہے تو ہم بھی بھیجتے ہیں. تو جن کے بچے سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا وہ کہتے تھے نہ بھیجو کچھ نہیں ملتا, نہ بھیجو, اور جن کو ملتا تھا ان کا بھیجو وہ خود بھی کھاتا ہے ہمیں بھی بھیجتا ہے, ہمیں بھی ملتا ہے اس کو بھی ملتا ہے. دونوں کا اپنا اپنا تجربہ تھا نا, بات سمجھنے اور سمجھانے کے لیے. وہ کہتے تھے بھیجو ملتا ہے, دوسرے کہتے تھے نہیں ملتا کیونکہ ان کا اپنا تجربہ ایسا ہی تھا ان کو نہیں ملا. تو جو بھیجتے ہیں وہ مانتے ہیں, جو نہیں بھیجتے وہ مانتے بھی, اور جن کے جیل میں ہیں وہ کیا فائدہ پہنچائیں گے, جن کے جنت میں ہیں وہ فائدہ. بات سمجھ میں آ گئی, وہ تو جیل میں تھا, جیل اور دوزخ ایک جیسی بات سمجھ لو, تو وہ اس کو خود نہیں ملتا تھا, اس نے دوسرے کو کیا فائدہ پہنچانا تھا. بات سمجھنے کے لیے کی, جن کو ملتا ہے وہ مانتے ہیں, جن کو نہیں ملتا وہ نہیں مانتے. افسوس تو اس بات کا ان کے بڑوں نے لکھا ہے کہ ایسا ہوتا ہے اور یہ خود نہیں مانتے. آئیے آپ کو تھانہ بھون کے سب سے بڑے مفتی کی بات سناؤں. تھانہ بھون انڈیا کا ایک شہر ہے, اس کے رہنے والوں کو تھانوی کہتے ہیں, شہر کا نام تھانہ بھون, اور وہاں کے رہنے والے کو کیا کہتے ہیں, ان کا سب سے بڑا مفتی جس کا نام اشرف علی تھانوی, سب مانتے ہیں اس کو یہ لوگ. ان کا بڑا جو ہوا تھا اپنوں کو مانتے ہیں, اصلی لوگوں کو مانتے. میں ان کی بات سنا رہا ہوں تاکہ وہ مان لیں. وہ لکھتے ہیں اپنے پیر صاحب کے ملفوظات, اور نیچے تھانوی صاحب اپنا تبصرہ لکھتے ہیں. کیا لکھتے ہیں, کہتے ہیں ہمارے پیر صاحب کا ایک جلاہا مرید تھا. جلاہا جانتے ہیں, کپڑے کا کام کرنے والا جو کپڑا بنتے ہیں. ایک جلاہا تھا ہمارے پیر صاحب کا, وہ مرید تھا. حضرت صاحب کی وفات ہو گئی, پیر صاحب کی وفات ہو گئی, پیر صاحب کی وفات کے بعد وہ پیر صاحب کی قبر پر گیا. کہاں گیا, سب کی آواز چاہیے. آج ہم کو قبر پجاری بولتے ہیں نا, ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا کرتے نہیں. جو ہمیں قبر پجاری کہتے ہیں وہ جھوٹے ہیں, بہتان لگاتے ہیں.
ہم اللہ کے سوا کسی کی پوجا عبادت پرستش کرتے نہیں.
وہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں وہ جلاہا پیر صاحب کی وفات کے بعد پیر صاحب کی قبر پر گیا.
یہ بات ان کی کتاب سامنے رکھ کر میں نے ٹیلی ویژن میں پڑھ کے سنائی. 30 سالہ ٹیلی ویژن کی تاریخ میں پہلی مرتبہ یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا تو سنی کو دیا کہ ان کے تھانوی کو جواب تھانوی کی کتاب ٹی وی پر پڑھ کے سنا کر دیا. وہ ریکارڈنگ موجود ہے, آپ لوگوں نے پروگرام دیکھا ہوگا جب تھانوی نے آ کے مزارات کے خلاف بات کی تھی, میں کتابیں اٹھا کے لے گیا تھا. یہ واقعہ میں نے وہاں بھی ٹی وی میں کتاب دکھا کے پڑھ کے سنایا تھا.
میرے دوست اور بزرگوں تانوی صاحب لکھتے ہیں اس جلاہے نے جا کر پیر صاحب کی قبر پہ کہا میں کنگال ہو گیا ہوں, روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں, دستگیری کیجیے.
کیا کیجیے؟ دستگیری. کیا کیجیے؟ دستگیری. دست کہتے ہیں ہاتھ کو, گیر مانے پکڑنا, دستگیری مطلب میرا ہاتھ پکڑیے, میری مدد کیجیے. قبر پر جا کر کہا. کہاں جا کر کہا؟ اگر قبر پر جانا شرک تو نمبر ون پہلا شرک تو یہ کہ وہ قبر پر گیا. دوسری بات یہ کہ اس نے سمجھا قبر والا سنتا ہے اور تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں سنتا, دوسرا شرک. تیسرا شرک اس نے کہا میں محتاج ہو گیا ہوں, میری مدد کیجئے. یہ شرکوں کی پوری فہرست آپ بنا لیں کتنے شرک یہ خود کرتے ہیں, فتوے ہم پہ لگاتے ہیں.
اس نے جا کر کہا روٹیوں کو محتاج ہو گیا ہوں, دستگیری کیجئے.
آگے تھانوی صاحب کو لکھنا چاہیے تھا نا کہ اس نے یہ جملہ غلط کہا. نہیں لکھا, بلکہ کیا لکھتے ہیں,
جب اس نے یہ کہا روزانہ ہماری قبر پر آیا کر, پاؤں کی طرف سے کپڑا ہٹا, تجھے روزانہ دعائیں ملا کریں گے.
تھانوی صاحب لکھتے ہیں پیر صاحب نے کہا اس مرید کو کہ روز میری قبر پر آ جایا کر, میری قبر کے پاؤں کی طرف سے غلاف ہٹانا, جو قبر پر کپڑا پڑا ہوا ہے وہ. یہ بھی پتا چلا قبروں پہ کپڑا ڈالنا بھی جائز, ورنہ تھانوی صاحب لکھتے ہیں یہ بھی غلط ہے. شرک گنتے جانا جتنے بھی, روزانہ آنا کپڑا ہٹانا تجھے کتنے ملیں گے. اس زمانے میں دعائیں بڑی چیز ہوتے تھے. آج سے 50 سال پہلے 100 کا نوٹ دیکھنے والے 50 آدمی ہوتے تھے, کہتے تھے ذرا دکھانا, کبھی دیکھا نہیں ہے. آج اور بات ہے, آپ کو کروڑ بھی کچھ نہیں لگتے. وہ وقت تھا ایک پیسے کے کوئی چنے لے لیتا تھا پیٹ بھر جاتا تھا, چنے بچ جاتے تھے.
دو آنے روز ملا کریں گے. تھانوی صاحب کہتے ہیں وہ روزانہ آتا تھا, اس کو روز دو آنے ملتے تھے.
نیچے لکھتے ہیں تھانوی صاحب کہ یہ من جملہ کرامات کے ہے, یعنی یہ کرامت کی بات ہے, اس میں کوئی ایسی بات نہیں پریشان ہونے والی, یہ واقعہ سچا ہے. خود تھانوی لکھتا ہے اور تمہارا پیر دے سکتا ہے تو پیروں کا پیر نہیں دے سکتا. سوچنے کی بات ہے, غوث پاک نہیں دے سکتے. جب تم لکھ رہے ہو تو تم نے پہلے وہاں پر یہ کیوں لکھا کہ وہ قبر پر آیا, اس نے آ کر مانگا کیوں, اور پھر پیر صاحب نے دینے کا اعلان کیوں کیا؟ تم کہتے ہو اللہ کے سوا کوئی نہیں دیتا, تو پھر تمہارا پیر دے رہا ہے, اس پر تم شرک کا فتویٰ نہیں لگاتے, بلکہ یہی کہتے ہو کہ اس کو دینے کی طاقت اللہ نے دی ہے, تو اللہ نے تمہارے پیر کو بھی دی ہے, پیروں کے پیر کو بھی دی ہے. مدعی لاکھ پہ بھاری ہے گواہی تیری, اللہ نے ان کے قلم سے لکھوا دیا تاکہ یہ اگر شرک کہیں تو جوتا انہی کے اپنے منہ پہ پڑے, یہ خود مشرک قرار پائیں, کسی اور کو کہہ نہ سکیں.
میرے دوستوں اور بزرگوں پتا چلا جو اللہ والے ہیں ان کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا,
یہ سلسلہ جاری رہتا ہے اور اس میں کوئی شبہ, کوئی شبہ. یہ عجیب لوگ ہیں, لے بھی لیتے ہیں اور پھر مانتے نہیں, مانتے انکار کرتے ہیں. ان سے یہ پوچھو اگر خواجہ غریب نواز ہندوستان میں نہ آتے تو یہ مسلمان ہوتے؟ ان کا نام بھی موہن داس ہوتا تھا, یہ بھی کوئی گڑبڑ سنگھ ہی ہوتے, یہ مسلمان نہ. ان کا احسان مانے کہ انہوں نے آ کے ایمان سکھایا. خود تھانوی لکھتا تھا, خود تھانوی نے لکھا وائس رائے لارڈ کرزن, جو انڈیا میں انگریز کی طرف سے وائس رائے تھا,
اس نے اپنی آٹو بایوگرافی لکھی، ہندوستان میں جو وقت گزارا اس نے ساری ڈائری لکھی، حال لکھا، تھانوی صاحب لکھ رہے ہیں۔ اس انگریز نے ہندوستان کی رپورٹ لکھی کہ میں نے اپنا وقت گزارا تو کیا کیا خاص باتیں دیکھی، اس میں تانوی صاحب لکھتے ہیں، اس نے لکھا، اس انگریز نے لکھا، میں نے ہندوستان میں ایک قبر دیکھی، اجمیر شریف میں ایک مردے کو دیکھا جس کی وفات کو 600-700 سال ہو گئے، آج بھی اپنی قبر میں پڑا حکومت کر رہا ہے۔ خواجہ غریب نواز آج بھی حکومت لکھنے والا تھانوی، انگریز مان رہے ہیں تمہارا، تھانوی مان رہا ہے، تمہوں پتہ نہیں کیوں پسو پہ، تمہیں پتہ نہیں کیا تکلیف ہو گئی، تم نہیں مانتے، سنو، کسی پر الزام نہیں لگا رہا، ہم آپ کا ایمان درست رکھنے کے لیے بات کرتے ہیں، وہ نہیں مانتے نہ مانے، ہمارا مقصد تو یہ کہ آپ کا ایمان درست رہے، اپنے گھر کو بچانے کے لیے باتیں کرتے ہیں، ہم لڑوانے کے لیے نہیں کرتے، ہم تو چاہتے ہیں ہم سب جنت میں جائیں، آپ کو جنت میں جانے کے راستے بتا رہے ہیں، طریقے بتا رہے ہیں، خود دعا کرتے ہو صراط الذین انعمت علیہم، اے اللہ ان لوگوں کا راستہ چلا جن پر تو نے انعام کیا ہے، دل پر ہاتھ رکھ کے بتاؤ خواجہ غریب نواز ان لوگوں میں سے ہے یا نہیں جن پر اللہ نے انعام کیا ہے، حضرت غوث پاک ان لوگوں میں سے ہے یا نہیں، اور تم ان کو مانتے نہیں، تو ہم تو انہی لوگوں کے راستے پہ لوگوں کو چلا رہے ہیں جن پر اللہ نے انعام کیا، کیونکہ یہی راستہ کامیابی کا ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، آج سے 18 سال پہلے، کتنا عرصہ، انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر جہاں سے یہ شرک کی مشین بناتے ہیں، شرک بدعت کی جہاں مشینیں تیار ہوتی ہیں، دار العلوم دیوبند کا 100 سالہ جشن منایا تھا یا نہیں منایا تھا، بھول گئے، اخباروں میں چھپا تھا، یہاں سے بھی ٹرینیں گئی تھی، 800 کا وفد لے کے ایک بڑے مفتی صاحب گئے تھے، فوٹو وغیرہ اخبار میں نے سنبھال کے رکھے ہوئے، 18 سال پہلے کی بات ہے، 100 سالہ جشن منایا کس کا، دار العلوم دیوبند، وہاں تو دیو بھی بند ہوتا، آپ کو کب چھوڑیں گے، دیوبند کا 100 سالہ جشن، بڑی مہربانی کی انہوں نے منا کے، میں شکریہ ادا کرتا ہوں، بہت اچھا کیا، اگر تم نہ مناتے قوم کو پتا نہیں چلتا تم نے منا کے بتا دیا تمہاری عمر کتنی ہے، ورنہ لوگ سمجھتے پتہ نہیں کتنے پرانے ہیں، انہوں نے بتا دیا ہم 100 سال پرانے ہیں، زیادہ پرانے، اور 100 سال پہلے ہندوستان میں کس کی حکومت تھی، انگریز کی، تو یہ کس کی پیداوار ہیں، سمجھ آ گئی نا، اللہ تعالیٰ بڑا کرم کرتا ہے، ان سے منوایا۔ دوسرا شکریہ اس لیے کہ تم نبی کا جشن منانے سے منع کرتے ہو، تم نے اپنے مدرسے کا جشن منا کر بتا دیا، تم میلاد کو منانے کو جو منع کرتے ہو وہ غلط ہے، اگر میلاد منانا غلط ہے تو تمہارا دارالعلوم کا جشن منانا کیسے صحیح ہو سکتا ہے، یہ کیسے صحیح ہو گیا، 100 سالہ جشن منایا کہتے ہیں جی ہزاروں علماء تھے، علماء کرام، حالانکہ وہ علماء کرام تو تھے نہیں، الو مائی کے رام تھے، جتنے تھے سارے کے سارے کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور پبلک کہتے ہیں لاکھوں میں تھے، لاکھوں میں لوگ تھے۔ اب ذرا مجھے جن جن کو معلوم ہے سب بتائیں اس جشن کا افتتاح کس نے کیا تھا، ایک عورت وہ بھی ہندو، نہرو کی بیٹی اندرا گاندھی، اخبار میں آیا، فوٹو چھپی، سب کچھ ہوا، میرے پاس فوٹو موجود ہے جلسے کی، کرسی پہ وہ بیٹھی ہوئی، مولوی نیچے، ساڑی اوپر اور داڑھی نیچے، یہ حال ہے ان کے دارالعلوم کا، اوپر بیٹھی ہوئی، باقی سارے تلے اس کے قدموں میں، چرنوں میں بیٹھے، ہندو، اور ہندو کون ہے، قرآن میں اللہ فرماتا ہے انما المشرکون نجس، مشرک نہایت پلید، ایک نجس ہوتا ہے، ایک نجس ہوتا ہے، نجس پلید کو کہتے ہیں، نجس بہت ہی زیادہ پلید کو کہتے ہیں، نجس پاک ہو جاتا ہے، نجس پاک نہیں ہوتا، جس کپڑے پر پیشاب لگ جائے اس کپڑے کو دھوئیں گے تو پاک ہو جائے گا یا نہیں، اور اگر پیشاب کو دھوتے رہیں تو پاک ہوگا، پوچھ رہا ہوں، بات سمجھ میں آ گئی، ایک ہے نجس اور ایک ہے نجس، سخت گندے ہیں اللہ فرماتا ہے، اور ہندو مشرک ہیں جن کو اللہ فرماتا ہے سخت گندے، اس کو اوپر چڑھا کے بٹھا کے اس کے نیچے بیٹھے، پلید کے ہاتھوں سے جشن کا افتتاح کروایا، اس نے بھی تقریر کر کے ایسا تھپڑ مارا، کہنے لگی ہم ایک ہی ہیں، میرے پاس تقریر بھی موجود ہے، کہ ایک ہی ہے، یہ بھی پاکستان کے دشمن ہم بھی پاکستان کے دشمن، یہ بھی عرص کے مخالف ہم بھی عرص کے مخالف، یہ بھی برسی مناتے ہیں ہم بھی برسی مناتے ہیں، عرص یہ بھی نہیں مناتے، وہ کہہ گئی آپس کے نظریات ایک ہی ہیں، اس کے الفاظ موجود ہیں، نہیں جی جو بات میں نے کرنی ہے، نام لیتے ہیں تبلیغ کا، کہتے ہیں ہم نے لوگوں کو یوں سکھایا یوں نیکی پھیلائی، ان کے ہزاروں کے علماء کے مجمع میں، لاکھوں ان کے عوام کے مجمع میں ایک عورت ہندو آئی، یہ اس کو تبلیغ نہیں کرتے وہ ان کو تبلیغ کر جاتی ہے، یہ سارے مل کے اس کو مسلمان نہیں کر سکے، نام تبلیغ کا لیتے کہ ہم تبلیغ کرتے ہیں، تبلیغ نہیں کرتے تم تکلیف دیتے ہو، تبلیغی جماعت نہیں تکلیفی جماعت،
کیا فائدہ پہنچایا تم نے، تمہارے ہزاروں علماء تمہارے لاکھوں عوام مل کر اس ایک عورت کو مسلمان نہیں کر سکے، نام تبلیغ کا لیتے ہو، تمہارے ہیڈ کوارٹر میں وہ آئی اور جیسی آئی تھی ویسی ہی چلی گئی، اس دن سے آج تک حال یہ ہے وہ دارالعلوم اجڑا ہوا، تین ٹوٹے ہو گئے اس کے، ٹوٹے جانتے ہیں ٹکڑے ہو گئے اس کے، ابھی تک ان سے سنبھالے نہیں، برکت جو ہونی تھی اس کے آنے، آج تک وہ برکت ان سے سنبھالی نہیں جا رہی، اس عورت کو بلایا ان کو کوئی نیک آدمی کوئی مسلمان آدمی نہیں ملا، عورت ملی اور وہ بھی ہندو، اور پھر کہتے ہیں ہم تبلیغ کرتے ہیں، وہ ہندو آئی ہندو چلی گئی، چلو اس کو مسلمان کرتے تو مان لیتے، تمہارے سارے ملہ مل کر اس کو مسلمان، آؤ اب ہم سناتے ہیں ہماری تبلیغ کا حال سے، تم تو دیو بند والے تم نے دیکھ لی اپنی تبلیغ، اسی ہندوستان میں آج سے 800 سال پہلے ہماری سنیوں کی آن، سنیوں کی شان، سنیوں کی جان، خواجہ خواجگاں معین بے قسام والی ہندوستان، حضرت خواجہ سید معین الدین حسن چشتی سجدی اجمیری سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ جب ہندوستان میں آئے تو اکیلے تھے، مگر جب اس دنیا سے گئے 95 لاکھ کافروں کو مسلمان کر کے گئے، میرے دوستوں اور بزرگوں دین پھیلایا ان اللہ والوں نے، اگر ہم ان کی بارگاہ میں کوئی نذرانہ پیش کرتے ہیں تو اپنے لیے خیر جمع کرتے ہیں، تو گناہگار کے گناہ معاف ہوتے ہیں، نیکوکار کے درجے بلند ہو جاتے ہیں، اور جس کا درجہ بلند ہو اس کو خوشی ہوتی ہے، پتا چلا بعد میں جو لوگ آئے وہ ایمان کے ساتھ جو گزر گئے ان کے لیے جو عیسالے ثواب کرتے ہیں، قرآن سے ثابت حدیث سے ثابت، اس میں کوئی شبہ نہیں، اب یہ جو ہے ان کا اعتراض کہ تم کھانا رکھ کے سامنے پڑھتے ہو، حدیث موجود ہے، مجھے بتائیں کھانے کے دوران، یہ ماشاءاللہ ہری پگڑیوں میں آپ کے سامنے بیٹھے ہیں دعوت اسلامی کے کارکنان، اس کے وابستگان، اپنے آپ کو محبت سے اسلامی بھائی کہتے ہیں ایک دوسرے کو، ان کو پوچھ لیں کھانے کے درمیان باتیں کرنا سنت ہے یا نہیں، جواب دیں غلط باتیں نہیں اچھی باتیں کر سکتے ہیں، کھانے کے درمیان بات کرنا سنت ہے، تو کھانا سامنے رکھا ہے بات کرنا جائز، تو کھانا سامنے رکھ کے اگر قرآن پڑھ لیا تو ناجائز کیسے ہو، پوچھ رہا ہوں بسم اللہ قرآن کی آیت ہے یا نہیں، کسی سورت کا جز نہیں مگر قرآن کی مستقل آیت ہے، آپ کھانے سے پہلے پڑھتے ہیں یا نہیں، ہو سکتا ہے آپ یہ نیت کرتے ہو نیت کرتا ہوں میں سب کھانے کی سب پینے کی واسطے پیٹ کے منہ طرف میرا پلیٹ کے، یہ تو نہیں کرتے کہیں، کیا پڑھنا چاہیے بسم اللہ الرحمن الرحیم،
دوسری بسم اللہ بھی پڑھائی جاتی ہے تاکہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز ہو تو وہ آپ کو اثر نہ کرے. بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ مع اسمہ نہیں مع اسمہ شیئن فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. اگر یہ بسم اللہ پڑھ کے زہر کھا لو اثر نہیں کرے گا. یقین ہونا چاہیے پکا پکا کچا نہیں کہ ادھر کی ہوا چلی ادھر اور ادھر کی ہوا چلی تو وہ والا حال پکا. میرے دوستوں اور بزرگوں بسم اللہ پڑھتے ہیں وہ بھی قرآن, اور اگر آپ نے اس پر فاتحہ پوری پڑھ دی تو کیا نقصان ہو گیا؟ قرآن میں فقلوا مما ذکر اسم اللہ, اللہ کا نام لو, اللہ کا ذکر کرو, اللہ کو یاد کرو کھاتے ہوئے, تو اگر ہم نے قرآن پڑھ لیا تو کوئی غلط نہیں. اور حدیث شریف میں ہے نبی پاک کے سامنے کھانا لا کے رکھا گیا, نبی پاک اس پر دیر تک کلام پڑھتے رہے, نبی کے عمل سے پتا چل گیا کھانا سامنے رکھ کر کلام پڑھا جائے تو اس میں کوئی غلط بات نہیں. اگر اب بھی کوئی نہیں مانتا تو آپ کو محبت کی بات سناؤں. کہتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا جب چکی چلاتی تھی تو قرآن پڑھتی تھی. چکی چلاتی تھی تو کیا پڑھتی تھی؟ کیا پیس رہی ہیں؟ جو گندم پیس رہی ہیں, چکی چلا رہی ہیں, آٹا بنا رہی ہیں, آٹا پیس رہی ہیں, تو کیا پڑھ رہی ہیں؟ تو اگر پکے ہوئے پہ پڑھ لیا تو کیا غلط ہو گئے؟ کچے پہ پڑھنے کا ثبوت ملا یا نہیں ملا؟ کہتے ہیں جو کام صحابی نے نہیں کیا وہ ہم بھی نہیں کریں گے. تو صحابہ کبھی مرسڈیز میں بیٹھے تھے, ٹیوٹا میں بیٹھے تھے, ڈاٹسن میں بیٹھے تھے؟ وہ تو گدھے پہ بھی سواری کرتے تھے, اونٹ گھوڑے پہ بھی کرتے تھے. تم بیٹھو نا ذرا, کیا صحابہ پراٹھے کھاتے تھے؟ پوچھو ان سے. یہ جو کہتے ہیں صحابہ نے یہ کیا تو ہم کریں گے, کیا صحابہ اس طرح بینر لگاتے تھے؟ سالانہ اجتماع ہوتے تھے؟ سوائے حج کے کوئی اجتماع ہوتا تھا؟ ان سے پوچھو یہ جو رائے گنڈ میں اجتماع کرنے لگے ہیں, تو ہوتا تھا؟ پوچھ رہا ہوں میں آپ سے. چلے کرتے تھے صحابہ جس طرح یہ کرتے ہیں؟ اپنی عورتوں کو پیچھے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تبلیغ پہ چھ چھ مہینے, بعض تو دو دو سال کے لیے جاتے ہیں, دو سال کے بعد آتے ہیں بیوی کہتی مبارک کو بیٹا ہوا. جب اس کو بیر آروی کے لیے چھوڑ کے جاؤ گے تو اور کیا کرے گی؟ تمہاری ذمہ داری ہے. کیا حدیث نہیں پڑھتے ہو؟ نبی پاک جہاد کے لیے سب بنوا رہے تھے, ہر ایک سے پوچھتے تھے پیچھے کون ہے؟ ایک نے کہا جی میرے بوڑھے ماں باپ ہے. فرمایا کوئی اور ہے؟ اس نے کہا نہیں. فرمایا جا ان کی خدمت کر, تیرا جہاد یہی ہے. بخاری میں حدیث پاک پہنچی. گھروں سے نوجوانوں کو لے کے چلے جاتے ہیں, اپنی عورتیں سنبھالی نہیں جاتی, دوسروں کو تبلیغ کرنے چلے. اور تبلیغ کہاں کرتے ہیں؟ کبھی ان کو آپ نے دیکھا سمندر کے کنارے جہاں لوگ ننگے نہاتے ہیں وہاں تبلیغ کرتے ہیں؟ سینمے کی کھڑکی پہ کرتے ہیں, جوا خانے میں کرتے ہیں, شراب کے اڈے پہ کرتے ہیں, سنیوں کی مسجد میں آتے ہیں یا رسول اللہ کہنا ہے, یہ تبلیغ ہو رہی ہے. اس کا نام وہاں افریقہ میں مجھے ملے مسجد میں آئے ہوئے تھے, میں نے کہا مسجد میں تبلیغ کرنے کیوں آئے ہو؟ جاؤ نا کالوں کو جا کے تبلیغ کرو. کہنے لگے جی وہ مارتے ہیں. جاؤ نا پھر مار کھاؤ, جتنے حلوے لب دینے اتنے آ جانے, مار کھاؤ. کیا نبی پاک نے طائف کے میدان میں پتھر نہیں کھائے؟ کیا نبی پاک نے مکے کی گلیوں میں مار نہیں کھائی؟ لوگوں نے مارا نہیں, آپ کو تکلیف نہیں پہنچائی؟ جہاں حلوے ملتے ہیں وہاں آ جاتے ہو, جہاں محنت ہوتی ہے وہاں جاتے نہیں ہو. یہ کہے کی تبلیغ ہے؟ تبلیغ یہ ہے کیا لوگوں کو بے ادب بنایا جائے, گستاخ بنایا جائے؟ تبلیغ تو تک مانتے کہ تم لوگوں کو نبی کا غلام بناتے, تم نبی کا عاشق بناتے, تو ہم مانتے تم نے جو کام کیے وہ ہرگز مسلمانوں والے. میرے دوستوں اور بزرگوں بات دور نکل گئی, میں عرض کیا کر رہا ہوں, ان لوگوں کے لیے صرف اعتراض ہی اعتراض ہے, یہ ماننے والے نہیں. لیکن جب قبروں میں جائیں گے نا تو ان کو پتا چل جائے گا. دیکھیں نا قبر میں جانا, وہاں سوال ہوگا مر ربوں کا, بتا تیرا رب کون؟ مومن جواب دے گا ربی اللہ, میرا رب اللہ. دوسرا سوال ہوگا ماں دینوں کا, تیرا دین کیا ہے؟ مومن کا جواب ہوگا میرا دین اسلام ہے. آج حکومت کو پوچھنا پڑ رہا ہے شریعت نافذ کریں یا نہ کریں. یہ ملک بنایا شریعت کے لیے تھا, ہمیں حکومت کی شریعت نہیں چاہیے, ہمیں شریعت کی حکومت چاہیے. ہم اسلام کے سوا کوئی اور قانون ماننے کو تیار, کیونکہ ہمارا دین کس نے پسند کیا ہے؟ رب نے پسند کیا ہمارے لیے, ہمیں عطا کیا. ہم رب کے دین کے سوا کوئی اور دین چاہتے
نہیں. میرے دوستو اور بزرگو, تیسرا سوال ہوگا, نبی پاک قبر میں آئیں گے, زیارت ہوگی, فرشتے پوچھیں گے, ما کنت تقول فی حق حاضر رجل, حاضر اس میں اشارہ قریب کے لیے, یہ مرد کامل جن کو دیکھ رہا ہے بتا ان کے بارے میں کیا کہتا تھا. ما کنت, ماضی, بچے بھی جانتے ہیں ماضی, گزرے ہوئے زمانے کو کہتے ہیں. فرشتے پوچھیں گے ان کے بارے میں کیا کہتا تھا, کیا کہتا, یعنی کہ کیا کہتا ہے, کیا کہتا, کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا ہمارے جیسے ہی بشر ہیں, کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا مر کے مٹی میں مل گئے, کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں, کہیں یہ تو نہیں کہتا تھا ان کو کوئی طاقت نہیں, کچھ نہیں کر سکتے. معاذ اللہ ثم معاذ اللہ, یہ جواب دے سکتے؟ اعلی حضرت سے بھی تو سوال ہوا ہوگا, انہوں نے جواب پہلے ہی تیار کر لیا, دنیا میں ہی جواب تیار کر لیا کہ جب قبر میں سرکار آئیں گے اور فرشتے پوچھیں گے کہ کیا کہتے تھے, تو میں کہوں گا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے. قربان جاؤں اعلی حضرت, اتنے بڑے عالم, ہزار سے زیادہ کتابیں لکھی, تو سب تو کتابیں پڑھ نہیں سکتے تھے, عربی, فارسی, اردو, اور اتنی کتاب نہیں ہوتی کہ سب کے پاس پہنچ جائے. شاعری بھی کی, قرآن حدیث کی ترجمانی کر دی تاکہ جس کو کتاب نہ پہنچے شعر کے ذریعے نبی کے عشق کا پیغام پہنچ جائے. فرماتے ہیں فرشتوں نے آنا ہے, آ کے پوچھنا ہے کہ تو نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا, تو میں کہوں گا میں کہتا تھا سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے, باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے. اور اے فرشتو تم پوچھتے ہو ان کے بارے میں میں کیا کہتا تھا, میں کہتا تھا کہ تیرے تو وصف اے بے تنہا ہی سے ہے بری. یا رسول اللہ, اللہ نے جو آپ کو خوبیاں دی ہیں ان کی کوئی انتہا نہیں ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا کہ اس خوبی کا کمال کتنا ہے, ہم سوچتے رہ جاتے ہیں, سوچ ختم ہو جاتی ہے, آپ کی خوبی کا کمال ختم ہوتا, اور اتنی خوبیاں ہیں کہ ان کی کوئی انتہا نہیں.
تیرے تو وصف اے بے تناہی سے ہے بری, حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے.
ان کو تو کوئی لفظ نہیں ملتا, اور میں سوچتا تھا کہ میرے پاس تو لفظ ختم ہو گئے, میں آپ کو کیا کیا کہوں, اتنی شان ہے کہ میرے پاس اس شان کے مطابق لفظ, عقیدہ قرآن کے خلاف نہیں کہ آپ کی خوبیاں ہیں جو ختم ہونے میں آتی نہیں. کیوں؟ اللہ فرماتا ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَى, اے حبیب تیرے لیے ہر آنے والا لمحہ گزرے ہوئے لمحے سے بہتر ہوگا. کیا مطلب؟ اے محبوب تیرے کمال میں اضافہ ہی ہوگا, کمی نہیں ہوگی. قرآن کی ترجمانی, لیکن وقت کا امام فیصلہ کرتا, آخر میں فیصلہ کرتے ہیں.
لیکن رضا نے خط مستقن اس پہ کر دیا, خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے.
اللہ کے آپ بندے ہیں, باقی ساری مخلوق کے آقا اور مولا ہیں. فیصلہ کر دیا, ان سے جب پوچھا جائے گا کیا کہتے تھے, کیا جواب دیں گے؟ یہ سوچو, اور اگر صحیح جواب نہیں دیا تو کامیابی ہو سکتی. اور یہ جو تبلیغ کرتے ہیں, کیا نبی کا ادب سکھاتے ہیں؟ نہیں, روکتے ہیں ادب سے. تو جو ان کے پیچھے چلتا ہے وہ کامیاب نہیں. اب کامیاب کیسے ہوں گے, آئیے دو تین باتیں کروں اور تقریر سمیٹوں.
میرے دوستوں اور بزرگوں توجہ فرمائیں,
تھانوی صاحب لکھتے ہیں, پھر وہی تھانوی مثال بڑی اچھی دی, سمجھائی
بات ہمارے مطلب کی ہے، اس کے چیلے نہیں مانتے، مگر میں سنا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چل جائے۔ کوئی بزرگ آ کے بیٹھے ہوں اور کوئی ان کو پنکھا جھلے تو ساتھ جو بیٹھے ہوں گے بتائیے ہوا ان کو بھی لگے گی یا نہیں لگے گی؟ لیکن وہ ہوا آپ کو دے رہا ہے یا ان کو دے رہا ہے؟ ٹھیک ہے نا، لیکن ان کی برکت سے آپ کو بھی لگے گی۔ کسی پیر صاحب کی کہیں دعوت ہو، مرید ساتھ چلے جائیں، دعوت پیر کی ہے یا مریدوں کی ہے؟ مگر پیر کے سچے مریدوں کو بھی کھانا ملے گا یا نہیں ملے گا؟ تھانی صاحب لکھتے ہیں جو بزرگوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا ان کے پاس ہوتے ہیں تو بزرگوں پہ تو رحمت ہوتی ہوتی ہے، جو ارد گرد ہوتے ہیں ان پر بھی ہو جاتی ہے۔ چنانچہ وہ کہتے ہیں پہلے لوگوں میں جو یہ رواج تھا پرانے وقتوں میں کہ گھر وہاں بناؤ جہاں کسی سید کا گھر ہو، اور قبر وہاں بناؤ جہاں کسی اللہ والے کی قبر ہو۔ سید پڑوس میں ہوگا سچا، اصلی سید، خاندانی سید، جاپانی نہیں، جو خود بخود سید بن گئے ان کی بات نہیں کرتا ہوں، جو اصلی سید، سچے سید، نیک سید، جو سید کے پڑوس میں گھر بنائے گا اس کی وجہ سے آفتوں سے بچیں گے، اور اللہ والے کے پڑوس میں قبر بنائیں گے تو عذاب سے بچیں گے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں جب ان کے پڑوس میں اتنی برکت ہے تو جو ان کا غلام بن جائے گا کتنی برکت ہوگی؟ الافاظات الیومیہ کتاب کا نام، حصہ دوسرا، صفحہ نمبر 25، یہی تھانوی لکھتا۔ کہنے لگا، تھانوی نے لکھا، ایک شخص مر گیا، منکر نکیر آئے قبر میں، انہوں نے تین سوال کیے، میں نے ابھی سوال بتائے آپ کو، اور جواب بھی بتائے یا نہیں بتائے؟ آپ کو یاد ہو گیا، لیکن آپ تو قبر میں وہ آ کے عربی میں سوال کریں گے، آپ کہہ دینا آئی ڈونٹ نو عربک، پلیز اسپیک ان انگلش، کیونکہ آپ تو عربی پڑھتے نہیں، آپ کہہ دینا کہ جی مجھے عربی نہیں آتی، انگریزی میں بات کرو، اے فار ایپل، بی فار بیٹ، سی فار کیٹ، ڈی فار ڈاگ، ای فار ایلیفینٹ، سارے جانوروں کے نام، ٹھیک ہے نا؟ بیٹ چمگادڑ کو کہتے ہیں، کیٹ بلی کو کہتے ہیں، ڈاگ کتے کو کہتے ہیں، ایلیفینٹ ہاتھی کو کہتے ہیں۔ وہ پیدا ہوتے ہی بچے کو جانوروں کے نام سکھا رہے تھے، انسانوں والی کوئی بات ہوگی اس میں؟ حالانکہ حدیث میں آتا ہے جب بچہ بولنے لگے سب سے پہلے اس کو اللہ کا نام یاد کراؤ۔ صاحب کہتے ہیں نہیں، تاتا سکھاتے ہیں یا نہیں، تاکہ بچہ آپ کو ٹاٹا کرے، وہ پہلے ٹاٹا کرتا ہے پھر ٹھاٹا کرتا ہے۔ ہنس رہے ہیں آپ لوگ، رونے کا مقام کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ہم نے جو بچوں کو سکھایا ہے سوال ہم سے ہوگا، آپ ہمارے پاس آئے تھے مولوی صاحب تعویذ دیں، بچہ نافرمان، پہلے اس کو نافرمان کیا ہے؟
کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تم میں سے ہر ایک نگران ہے، اس سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال ہوگا، ماں باپ سے اولاد کے بارے میں پوچھا جائے گا، کیسی تربیت دی تھی، کیسی غذا کھلائی تھی۔ حرام کمانے والے سوچیں اس بات کو، جو اس وقت پرواہ نہیں کرتے کہ حرام ہے یا حلال ہے، بس آنے دو، جو مال آتا ہے ان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے، انکار کر کے آپ لوگ اپنا راستہ بند کریں گے۔ میرا راستہ نہیں، میرا کام ہے بتا دینا، اگر آپ کہیں گے نہیں جی ہم نہیں مانتے، اس بات کو انکار کریں گے، آپ کا نقصان، میرا کام صرف پیغام پہنچانا، ہمیں ہوش کرنا چاہیے۔ اب پہلے اسلام کا طریقہ یہ ہے، مسلمان مسلمان کو کہے السلام علیکم، آج کہنے ہائے، یہ ہائے ہاؤ آر یو کا چھوٹا لفظ بنایا ہوا مخفف، پہلے ہی ہائے پڑے گی تو پھر کہاں سے برکت ہو؟ وہ بھی آگے سے کہتے ہیں ول میٹ یو، بائے، نہ سلام، آپ السلام علیکم کا مطلب تجھ پہ سلامتی ہو، وہ لوگ کہتا ہے وعلیکم سلام، تجھ پہ سلامتی ہو، بولو نفرت ہوگی؟ اب ہم نے یہ چیزیں چھوڑ، حکم ہے گھروں میں جاؤ، گھر والوں کو سلام کرو، ہم راہ چلتوں کو سلام کر لیں گے، راہ چلتیوں کو سلام کر لیں گے، بیوی کو سلام کرتے ہوئے شرم آتی ہے، میں اور بیوی کو سلام کروں، وہ کرے مجھے، میں کیوں کروں؟ اور ویسے جو پرائی ہے اس کو خود جھک جھک کے کرتے ہیں۔ کیا ہو گیا ہم لوگوں کو ان چیزوں کو چھوڑ دیا، ان نیکیوں کو، محبت کے طریقوں کو چھوڑ دیا؟ اے مسلمان، تے تو اگر سنی ہے تو تجھے چاہیے نبی کی کوئی سنت بھی نہ چھوڑے، لیکن سنی سن ہوئے ہوئے، کہتے ہیں سنی کے معنی جو سن کے مسلمان ہوں گے، اب یہ معنی نکال لیے، یا
یہ بے حسی، یہ ٹیلی ویژن، یہ اخبار، یہ رسالے تمہیں کیا بنانا چاہتے ہیں؟ ان کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کو اسلام سے دور کر دیا جائے، لوگوں کو بے تہذیبی سکھائی جائے، برائی سکھائی جائے۔ اب وہ تمہارا مقابلہ گولی سے نہیں کرنا چاہتے، یہ ان چیزوں سے تمہیں بےغیرت بنا رہے ہیں کہ تم تلوار اٹھانے کے قابل نہ رہو۔ آج مسلمان باپ اپنی جوان بیٹی کے ساتھ بیٹھ کر ٹی وی کی اسکرین پر لڑکیوں کو ناچتا دیکھے گا، بولو غیرت رہی ہے؟ جنازہ نکل گیا، کیا ہو گیا ہم لوگوں کو؟ ہم نے سب کچھ بلا دیا، ہمیں قبر کی منزل یاد نہ رہی۔ بات دور نکل گئی قبر میں، سوال عربی میں ہوں گے۔ ارے بچوں کو شوق ہوتا ہے امتحان میں جو سوال آنے ہیں ہمیں پتہ لگ جائے تاکہ جواب دے دیں، یہاں سوال بھی بتا دیے جواب بھی بتا دیے، اب بھی ہم یاد نہ کریں تو ہمارا اپنا نقصان ہے۔ سوچنا چاہیے، سوال کریں گے۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں، ایک شخص مر گیا، منکر نکیر آئے، سوال کیا، من ربوں کا، ماں دینوں کا، من نبیوں کا، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا خدا کون ہے؟ قبر والے نے کہا میں غوث اعظم کا دھوبی ہوں۔ تھانوی صاحب لکھتے ہیں فرشتوں نے اس کو پاس کر دیا کہ تیرے جواب بالکل درست۔ فرشتے پوچھ رہے ہیں من ربوں کا، تیرا رب کون ہے؟ وہ کہتا ہے میں غوث پاک کا دھوبی، سوال کچھ جواب کچھ۔ وہ کہتے ہیں صحیح جواب، صحیح جواب ہے۔ اچھا، وہ پوچھتے ماں دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ وہ کہتا میں غوث پاک کا دھوبی، کہتا ہے صحیح جواب۔ تیرا نبی کون؟ وہ کہتا میں غوث پاک کا دھوبی، صحیح جواب۔ تھانوی صاحب خود نیچے لکھتے ہیں اس نے بالکل صحیح جواب دیا۔ کیا مطلب؟ اس نے اس طرح جواب دیا، اے پوچھنے والے تو پوچھتا ہے میرا خدا کون، میرا دین کیا، میرا نبی کون، میں نبی کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو میں تجھے بتا رہا ہوں میں غوث پاک کا دھوبی ہوں، جو غوث پاک کا رب ہے وہ میرا رب ہے، جو ان کا دین ہے وہ میرا دین ہے، جو ان کے خیالات نبی پاک کے بارے میں ہیں وہ میرے ہیں۔ اللہ یار، اگر ہم بھی اپنی قبر میں مل کر نکیر سے کہہ دیں گے کہ ہم غوث پاک کے مرید ہیں، بولو کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہمیں تیاری کرنی چاہیے۔ میں تو خوش نصیب سمجھتا ہوں جس کی یہ برسی ہے کہ وہ ضرور اس نے کوئی محبت کی ہوگی اللہ والوں سے کہ آج اس کی برسی میں بھی اللہ والوں کا ذکر ہو رہا۔ اور فارسی میں ایک مقولہ ہے، کہاوت ہے، زر را زر میں کشد، دولت دولت کو کھینچتی ہے، دولت دولت کو کھینچتی ہے، تو جیسی دولت ہوگی ویسی دولت کھینچے گی۔ حلال کی ہوگی تو حلال کھینچے گی، حرام کی ہوگی تو حرام کھینچے گی۔ اس کے پاس ضرور نیکیوں کی کوئی دولت ہوگی کہ وہ آج بھی نیکیوں کو کھینچ رہا، دولت دولت تو کھینچتی نا، کوئی نیکی کی ہوگی۔ ہو سکتا ہے وہ خود ولی اللہ نہ ہو لیکن ولیوں سے محبت رکھتا ہو، تو یہ محبت کام آتی ہے، ضائع نہیں ہوتی۔ آپ نے شاید یہ بات نہیں سنی، سنی ہے تو دوبارہ سن لیں دل کے کانوں سے۔ ایک علاقے میں قحط قحط پڑ گیا، ڈراؤٹ، بارش نہیں ہوتی تھی۔ لوگ آئے علماء کے پاس، اولیاء کے پاس، دعا کرو۔ انہوں نے دعا کی، یا اللہ بارش برسا دے، یا اللہ قحط پڑا ہوا ہے، سبزہ ہو جائے گا، لوگوں کو پانی ملے، تیری مخلوق ہے رحم۔ بارش نہیں ہوئی۔ بڑے بڑے تگڑے مولوی تھے، اللہ کی رضا نہیں ہوئی۔ ہر طبقے نے دعا کی، ایک بندہ تھا کہنے لگا آؤ میں دعا کرتا ہوں بارش ہو جائے گی۔ انہوں نے دیکھا یہ نہ علامہ، نہ کوئی پروفیسر، نہ کوئی ڈاکٹر، نہ کوئی مولوی، نہ کوئی پیر، یہ کہتا ہے میں دعا کروں گا بارش ہو جائے گی۔ اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے، میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے۔ ابھی اس نے یہ جملہ کہا بارش شروع ہو گئی۔ بارش، علماء، اولیاء، لوگ حیران، عام سا بندہ ہے، اور جس نے اتنا جملہ کہا کہ یا اللہ میری آنکھوں کی برکت سے بارش برسا دے اور بارش شروع ہو گئی، ان کا تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے، آنکھیں تو تیرے پاس بھی ہمارے جیسی کوئی خاص خوبصورت تو ہے نہیں، تیری آنکھوں میں کیا کمال ہے جو تیری آنکھوں کی برکت سے بارش شروع ہو گئی؟
تو اس نے کہا میں نے ان آنکھوں سے ایک مرتبہ اللہ کے ولی حضرت بایزید بستامی کو دیکھا تھا، ان کے دیکھنے کی برکت آنکھوں میں ہے، میں نے اسی کا واسطہ دیا، اللہ نے بارش برسا دی۔
نعرہ تکبیر
اللہ،
نعرہ رسالت۔
جب ان بزرگوں کو دیکھنے والے کی آنکھ میں اتنی برکت ہے تو اس بزرگ میں کتنی برکت ہے، اندازہ کیا جا سکتا ہے۔ جو لوگ تعجب کرتے ہیں، انکار کرتے ہیں، وہ غلطی پر ہیں۔ تو یہ ایصال ثواب، اس میں کوئی اختلاف نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں طریقے، تو ان کے طریقے جو بھی ہوں، ہم کوئی غیر شرعی طریقہ نہیں کرتے، ہم محفل کرتے ہیں کلمہ کلام، اس کو کہتے ہیں فاتحہ۔ فاتحہ کیوں کہتے ہیں؟ تو اس میں فاتحہ پڑھی جاتی ہے، تو اس کی وجہ سے اس کو پوری چیز کو فاتحہ کہہ دیتے ہیں۔ تیسرے دن کی تو اس کو سویم کہہ دیا، ساتویں دن کی تو ساتواں، دسویں دن کی تو دسواں، بیسویں دن کی تو بیسواں، چالیسویں دن کی تو چالیسواں، سال کے بعد کی تو برسی یا عرس۔ اور میں آپ کو پہلے بتا چکا، کھانا آپ ایک ہی کھاتے ہیں، مگر جس ٹائم کھاتے ہیں کھانے کا نام اس پر ٹائم کی وجہ سے لیتے ہیں کہ یہ دوپہر کا کھانا، یہ رات کا کھانا، وہی کھانا ہے، مگر جس ٹائم کھایا وہ ٹائم بول دیا۔ تو فاتحہ بھی وہی ہے، جس دن پڑھی وہ دن بول دیا۔ تیسرے دن پڑھی تو یہ سویم، سال کے بعد پڑھی تو یہ برفی۔ تو یہ طریقہ ایصال ثواب کا قرآن سے جائز، حدیث سے جائز، زندہ کے لیے بھی کر سکتے ہو، مردہ کے لیے بھی کر سکتے ہو۔ آپ زندے کو بھی ثواب دے سکتے ہیں، مثلا آپ لوگ دو نفل پڑھ کے کہیں اس کا ثواب کوکب نورانی کو پہنچے تو مجھے پہنچے گا۔ آپ جائیں کبھی مکہ مکرمہ، میری طرف سے طواف کر لیں، مجھے ثواب پہنچے گا۔ یہ بھی حدیث سے ثابت۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد عشار یا عشار، جو بھی اس کا صحیح تلفظ ہے، وہاں کے لوگ آئے، حضور نے فرمایا تھا اس مسجد سے قیامت کے دن شہید اٹھائے جائیں گے، جو اٹھائے جائیں گے ان کو شہیدوں کا ثواب ملے گا۔ تو اس علاقے کے لوگ آئے، حضرت ابو ہریرہ نے کہا تم میں سے کون ہے جو اس مسجد میں جا کر دو رکعت پڑھے اور کہے ہاذہ لی ابی ہریرہ، یہ دو رکعتیں ابو ہریرہ کے لیے ہیں۔ تو بتائیے، آج بھی لوگ جاتے ہیں، دعا کرتے ہیں دوسرے کی طرف سے، طواف کر لیتے ہیں، نفل پڑھ لیتے ہیں، تو زندہ کی طرف سے فرض عبادت نہیں ہوگی؟ زندہ کی طرف سے فرض عبادت، مثلاً آپ کہیں کہ میں روزے نہیں رکھتا، تو میری طرف سے رکھ لے، تو ایسا نہیں ہوگا۔ نفل عبادت، نفل کے معنی جو فرائض واجبات کے علاوہ ایکسٹرا رضاکارانہ طور پر جو زیادہ کی جاتی ہے، تو وہ زندہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے، مردہ کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ صحابہ آئے حضور کے پاس، ہمارے والدین نے حج نہیں کیا، کیا ہم ان کی طرف سے حج کر سکتے ہیں؟ فرمایا کرو۔ کیا نماز ان کی طرف سے پڑھ سکتے ہیں؟ فرمایا پڑھو۔ کیا ان کی طرف سے خیرات کر سکتے ہیں؟ کرو۔ حضرت علی جب قربانی کیا کرتے تھے تو ایک جانور نبی پاک کی طرف سے قربان کرتے تھے۔ اگر یہ طریقے غلط ہوتے تو اللہ والے اختیار نہ کرتے، اور نبی پاک نے اپنی ساری امت کی طرف سے قربانی کی، تو پتا چلا ایصال ثواب غلط نہیں ہے۔ ہاں جن کو طریقے کا اختلاف ہے، تو میں نے شروع میں فیصلہ کر دیا، وہ یہ کہتے ہیں تم کھانا آگے رکھ کے پڑھتے ہو، تو اس کا جواب ان کو دے دو، بھائی ہم آگے رکھتے ہیں، تم پیچھے رکھ لیا کرتے، جھگڑا ختم، لڑنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہاری مرضی، تم پیچھے رکھ لینا، ہم آگے رکھتے ہیں، تو اس پہ جھگڑا کیوں کرتے ہو؟ اور ایصال ثواب میں کوئی اختلاف نہیں۔ ہاں ایک طریقے میں اختلاف ہے، کتنے میں؟ ذرا اونچی، وہ بھی سننے میں سنا دوں، مہینہ آیا ہے، کونڈے، آپ ان کے کونڈے کرتے ہیں نا، ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ان کا کونڈا ہوا ہے۔ کونڈے کا جو یہ ایصال ثواب لوگ اکثر 22 رجب کو کرتے ہیں، کون سی تاریخ کو؟ کہتے ہیں امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی نیاز، پہلی بات 22 رجب امام جعفر صادق کی تاریخ نہیں ہے، لیکن ایصال ثواب جب بھی کرو گے ہوگا، فائدہ آپ صبح کریں، شام کریں، دن کریں، رات کریں، خاص 11ویں کے لیے شرط نہیں کہ 11 تاریخ کو ہی ہو، آپ 12 کو بھی کریں، 15 کو بھی کریں، تو ایصال ثواب ہوگا۔ یہ جو شرط ہے کہ جی وہ مٹی کے ہی برتن ہو، گھر سے باہر نہیں لے جانے، گھر کے اندر ہی کھانا ہے، کوئی دیکھ نہ لے، یہ طریقہ غلط، یہ طریقہ، سب کہہ دیں یہ طریقہ، ایصال ثواب آپ کریں، آپ ان برتنوں میں کرنا چاہتے ہیں کریں، مگر یہ شرط سمجھیں کہ اسی برتن میں ہوگا، دوسرے برتن میں نہیں ہوگا، تو ایسی کوئی شرط اور یہ کہیں کہ نہیں اس کو بعد لے جائے گا تو یہ ختم ہو جائے گا، نہیں، یہ ایک اصل واقعہ اس کے پیچھے اور ہے. 22 رجب تاریخ ہے حضرت امیر معاویہ کی. سنی کرتے تھے فاتحہ شیعوں سے چھپانے کے لیے تو وہ چھپ کے کرتے تھے. حضرت جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام اہل بیت کے، ان کی تاریخ وفات 15 رجب، 15 یا بعض کتابوں میں 16 لکھی ہے، 15 یا 16 ان کی تاریخ ہے. 22 رجب حضرت امیر معاویہ کی تاریخ ہے، لیکن 22 رجب میں حضرت سیدنا امام جعفر صادق کی بھی اصال ثواب کے لیے فاتحہ کی جائے تو غلط نہیں ہے. لیکن یہ شرط نہیں کہ ایک برتن ہوگا دوسرا نہیں ہو سکتا، کچا برتن، یہ برتنوں کی شرط وغیرہ اور گھر سے لانے لے جانے کی شرط ہو سکتی، بس یہ شرط نہ رکھو. اصال ثواب جس مومن کے لیے جب چاہے کرو، جب چاہے کرو، اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے اور فائدہ ہوتا ہے. نبی پاک فرماتے ہیں قبر میں مردے کی حالت اس طرح ہوتی ہے جیسے پانی میں ڈوبتا ہوا شخص، جس طرح پانی میں ڈوبتا ہوا شخص سہارا مانگتا ہے، تنکا بھی مل جائے تو اس کے لیے سہارا، اسی طرح قبر میں مردے کی حالت ہوتی ہے، جب اس کو ثواب بھیجتے ہو اس کو خوشی ہوتی ہے. چنانچہ آپ کو ایک واقعہ سناؤں، طبیعت خوش ہو جائے. حضرت حماد مکی رحمت اللہ علیہ، اس کو امام جلال الدین سیوطی نے تذکرۃ الموتی والقبور اور شرح الصدور میں اس کو نقل کیا، وہاں ان کتابوں میں دیکھ سکتے ہیں. میرے والد صاحب کی کتاب اس موضوع پر ثواب العبادات موجود ہے، اس میں دیکھ لیجیے گا. حضرت شیخ حماد مکی رحمت اللہ علیہ قبرستان میں گئے، فاتحہ پڑھی، درخت کے نیچے وہیں لیٹ گئے. دوپہر کا وقت تھا، ان کا تھوڑی دیر آرام کر لوں تو وہ ایک درخت کی چھاؤں میں قبرستان میں ہی لیٹ گئے. نیند آ گئی، خواب دیکھا کہ سارے قبروں والے باہر نکلے ہوئے، اپنی قبروں سے باہر نکلے ہوئے ہجوم ہے اور آپس میں ان کا کوئی سلسلہ ہو رہا ہے. تو فرماتے ہیں میں نے ان سے پوچھا، کیوں بھائی کیا قیامت قائم ہو گئی ہے جو تم لوگ اپنی قبروں سے باہر نکل آئے ہو، قیامت آ گئی ہے؟ تو انہوں نے جو جواب دیا یہ آپ کو سنانا ہے.
انہوں نے کہا قیامت قائم نہیں ہوئی، بلکہ ہم جو اس طرح جمع ہیں تو معاملہ کیا ہے، ایک سال پہلے
جب خواب دیکھا تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس سے ایک سال پہلے ایک شخص اس قبرستان میں آیا تھا، اس نے ایک مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ کر ہم سب کو ثواب بھیجا تھا، ایک سال ہو گیا ثواب بانٹ رہے ہیں ابھی تک ختم نہیں ہوا.
اندازہ کرنے جب پورا قرآن پڑھا جائے گا تو کتنا ثواب ہوگا. اپنے اولاد کو یہ چیزیں ابھی سے سکھا جاؤ تاکہ بعد میں تمہارے لیے ثواب کرتے رہیں، ان کے پیچھے نہ لگ جانا، کیونکہ انہوں نے خود کچھ جمع نہیں کیا، پیچھے والوں نے بھی کچھ بھیجنا نہیں ہے، تو وہ تو ایسے ہی خالی رہیں گے. تم یہ طریقہ نہ کرنا، نیکی خود بھی کرنا اور پیچھے بھی سکھا جانا. ایک تو یہ کہ اس نے قرآن شریف کا کوئی نسخہ کہیں رکھ دیا اور لوگ اس کو پڑھیں، قرآن شریف مسجد میں رکھ دیا، مدرسے میں دے دیا تاکہ لوگ پڑھیں، تو وہ قرآن شریف پڑھنے والے کو بھی ثواب ہوگا، جس نے قرآن رکھ دیا اس کو بھی ثواب ہوتا رہے. اس کو کہتے ہیں صدقہ جاریہ. کیا کہتے ہیں؟ صدقہ جاری رہنے والا، جو کبھی ختم، جب تک وہ رہے گا وہ ثواب بھی. یہ وہ اردو والا جاریہ نہیں جو دہلی والے کہتے ہیں جاریہ آریہ، وہ نہیں، یہ جاریہ مطلب جاری رہنے والا. کیونکہ وہ میں نے ایک جگہ کی تھی، وہاں دلی والے تھے تو ان کا میاں آپ کا صدقہ جاری ہے ہمارا تو آ رہی ہے، وہ والی بات نہیں ہوگی، سمجھ گئے نا؟ میں نے اس لیے کہہ دیا جاریہ کا مطلب جو جاری ہے، مسجد بنا دی ہو، لوگ اس میں نماز پڑھیں گے، جب تک مسجد رہے گی عبادت ہوتی رہے گی، جتنا ثواب لوگوں کو عبادت کرنے والوں کو ملے گا مسجد بنانے والے کو ملے گا. مسجد بنانے میں آپ نے 1 روپیہ لگا دیا، آپ تو بھول بھی گئے ہوں گے مگر اس کا ثواب ختم ہوتا. اب اندازہ کرو حضرت عثمان کا کتنا ثواب ہوگا جنہوں نے مسجد نبوی بنائی. حضور کو جگہ پسند آئی، حضرت عثمان نے پیسے دیے، بولو ان کا ثواب کتنا ہوگا. اس لیے نیکی میں اسی طرح کنواں کھدوا دیا، کوئی رستہ بنا دیا، آخری چیز کیا ہے؟ نیک اولاد چھوڑ دی جو پیچھے عمل کرتی رہے. نیکی کرتی رہے, اس کو نیکی سکھائیں, بچے کو آپ نماز سکھائیں, قرآن سکھائیں, دین سکھائیں, تو جب وہ نیکی کرے گا تو اس کے ساتھ ساتھ یہ آپ کو بھی ثواب ہوتا رہے گا. تو ہم لوگوں نے جان لیا ایصال ثواب اختلافی مسئلہ نہیں ہے. جو لوگ کہتے ہیں ثواب نہیں پہنچتا, ان کے لیے ایک جواب اور بھی دے دیتا ہوں, کبھی آزما کے دیکھ لینا, بری بات نہیں, ایسی کوئی چھوٹی موٹی گالی ان کو دے دینا جو اس کا کوئی مر گیا, کسی نے آزما لیا. لاہور کی بات ہے, وہ ایک شخص کی ماں مر گئی, اس نے کہا کہ میں فاتحہ نہیں کروں گا, کچھ نہیں پہنچتی, اس نے اس کی ماں کو دی گالی, کوئی بھی دے دی تو نہ تم میری ماں کو گالی دیتا, کہنے کا پہنچ گئی ہے تجھے, تو یوں تکلیف ہو رہی ہے جیسے گالی پہنچ گئی ہے. وہ گالی پہنچ سکتی ہے, سلام نہیں پہنچ سکتا, اللہ کا کلام نہیں پہنچ. یہ ایسے ان لوگوں کی ہے بات کہ گالی پہنچنا مان لیتے ہیں کہ تو نے میری ماں کو گالی دی, باپ کو گالی دی, وہ پہنچ گئی, اور نیکی پہنچائی جائے تو کہتے ہیں نہیں پہنچتی. تو یہ ان کے دماغ کا فطور ہے یا نہیں؟ تو نیکی سیکھو, ایصال ثواب نہایت مستحسن بہت اچھا عمل ہے, شریعت و سنت سے ثابت ہے. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے اور ہمیں نیکی پر رکھے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. یہ دوستی حضرت علامہ, میرا سوال یہ ہے کہ ہماری اکثر عورتیں چاند کی 16-17 تاریخ کو روزہ رکھتی ہیں, کیا اس کی کوئی فضیلت ہے یا پھر کون سی تاریخیں افضل؟ ہر چاند کی, اگر ایام بیس جو ہوتے ہیں, درمیانی دن 13-14-15, یہی ہے نا, ان کو ایام بیس کہتے ہیں. ہر مہینے 3 روزے ہوتے ہیں. کیوں؟ قرآن میں ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, جو کوئی نیک عمل کرے اس کا بدلہ 10 گنا. تو 3 روزے رکھ لیں, پورے مہینے کے روزوں کا ثواب ملتا ہے, کیونکہ 3 کو 10 سے ضرب دیں تو کتنا ہو جائے گا؟ 30. تو اسی لیے 30 روزے رکھتے ہیں آپ رمضان کے بعد میں, 6 روزے رکھتے ہیں تو کتنے ہو گئے؟ 30 اور 6 36, اور 36 کو 10 سے ضرب دیں تو کتنے ہوئے؟ 360, پورے سال کے روزوں کا ثواب ہو جاتا ہے. تو اگر وہ کو 16-17 کے اس وجہ سے رکھتی ہیں تو ان کو صحیح تاریخیں بتا دیں, 13-14-15 بہتر, تو وہ ایام 20 کے روزے ہیں. اور اگر وہ 16-17 کا رکھتی ہیں اور نفل کے طور پہ رکھتی ہیں, کوئی حرج نہیں, مگر اس تاریخ کی کوئی شرط نہیں. اگر ان کے گھر میں کوئی اور بات ہے ایسی روایت تو وہ پتا چلے, اس کے بعد جواب دیں گے. سنی کے علاقے میں دیوبندی مسجد بنا سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا اس کو علاقے کے لوگوں کو روکنا چاہیے؟ سنی کے علاقے میں دیوبندی کیوں بنائے مسجد؟ کیوں بنائے وہ مسجد؟ ان کا مسجد بنانے کا مطلب سنیوں کو دیوبندی بنانا, اور آپ بنانے دیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے گھر پہ کوئی اور قبضہ کرے تو ٹھیک ہے. تو پھر آپ کے گھر, آپ کے علاقے میں کوئی غیر عقیدہ کو اجازت ہونی نہیں چاہیے, اس کو آپ پوری طرح روکیں اور ڈٹ کے مقابلہ کریں. آپ کو ٹیلی ویژن پر کون لایا؟ میں نہیں سمجھا اس کا مطلب کیا ہے. وہ تو مشین ہوتی ہے, اس کو کیمرہ لایا تھا مجھے. اگر آپ کا یہ مطلب ہے کہ مجھے سب سے پہلے ٹیلی ویژن پر کس نے متعارف کروایا, تو یہ 1968 کی بات ہے. کتنا عرصہ ہو گیا؟ 30 سال ہو گئے. کتنے؟ 1968 میں پہلی مرتبہ ٹی وی پر آیا تھا. اس وقت کے پروڈیوسر آفتاب عظیم صاحب تھے, وہ پہلی مرتبہ مجھے لائے تھے, اس میں میں نے قرآن شریف سے رکھی تھی. پھر دوسرا پروگرام 1969 میں ہوا تھا, اس میں نعت شریف پڑھی تھی. یہ بڑی مشہور نعت, سلام ہے آمینہ کے لال ہے محبوب ہے سبحانی, مجھے آج تک یاد ہے, وہ پڑھی تھی. تو یہ 30 سال پرانی بات ہے. اگر یہ کہ کون لایا اس سے مراد یہی ہے تو اس کا جواب دے دیا, اس کے سوا مجھے